مذاکرے کا عنوان جیسا کہ آپ اس پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شہید قاسم سلیمانی ایک مکتب پیروکاران مکتب پیروکاران امام خمینی کی نگاہ سے ہم دیکھیں گے. اور اس وقت جو ہمارے ساتھ شرکاء مذاکرہ ہیں ان کا ہم تعارف کرا لیتے ہیں پھر ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے. آپ کے درمیان اور ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گے. ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ راجہ ناصر جعفری صاحب. ایک تو آپ کو تعارف سب آگاہ ہیں کہ آپ سربراہ ہیں مجلس وحدت المسلمین کے, لیکن راجہ صاحب کا ایک جو تعارف ہے, راجہ ناصر صاحب ابتدا ہی سے اسلامی تحریکوں کے ساتھ مربوط رہے ہیں, ایک بڑا گہرا رشتہ ہے صرف تحریکوں سے نہیں دنیا میں چلنے والی تحریکیں اور شخصیات پر آغا صاحب کو عبور حاصل ہے, اور شخصیات کے ساتھ چاہے ملکی سطح پر ہوں یا بین الاقوامی سطح پر ہوں, کانفرنسز میں ہوں یا قم کی زندگی ہو, آغا صاحب کا مزاج ہی ایسا رہا ہے کہ ان شخصیات کے ساتھ آپ کے مراسم رہے. تو گہری نگاہ جو مکتب یا جو اسکول آف تھاٹ بنتے رہے, خاص کر اسلامک اسکول آف تھاٹ امام خمینی کی نگاہ سے, اس پہ آغا صاحب کا ایک عبور ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا احمد اقبال رضوی صاحب. آپ بھی ابتدا سے ہی, کیونکہ جب انسان کا جو مزاج ہوتا ہے اسی مزاج کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالتا ہے, گہری نگاہ ہے دنیا کی چلنے والی تحریکیں بالخصوص اسلامی تحریکوں پر, تو ہمارے درمیان موجود ہیں. اور ہمارے ساتھ شریک ہوں گے محترم ممتاز حسین صاحب. ان کا بھی ایک اسپیشلائزیشن ہے کہ وہ اس انداز میں کہ جو دنیا میں جو بھی خواہ وہ اسلامی یا غیر اسلامی تحریکیں اور جو اسکول آف تھاٹ بن رہے ہیں, ایک گہری نگاہ رکھتے ہیں اور ان کا اپنا ایک ریسرچ ورک ہے. تو میں ممتاز بھائی سے گزارش کروں گا تاکہ مذاکرے کی شکل میں آ جائے. پہلے تھوڑی سی ہم وضاحت لیتے ہیں. مکتب امام خمینی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, مکتب اسلام, مکتب رسول اللہ, مکتب امیر المومنین, مکتب امام حسین, یہ کوئی نیا مکتب ہے مکتب امام خمینی؟ پھر جب شہید قاسم سلیمانی کی شہادت ہوتی ہے 3 جون 2020 میں, تو رہبر معظم نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی اسلام اور مکتب امام خمینی کے تربیت یافتہ تھے. اور جب آپ کا چہلم کا موقع آیا تو رہبر معظم نے کہا کہ شہید سلیمانی خود ایک مکتب تھے. تو میں ابتدا کرتا ہوں راجہ ناصر صاحب سے, کیا مکتب امام خمینی, مکتب حاج قاسم سلیمانی یا وہ اسکول آف تھاٹ یا مکتب آئمہ و مکتب رسول کوئی الگ مکتب ہے یا اسی مکتب کا ایک تسلسل ہے؟ راجہ صاحب
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشش کروں گا کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے دعوت دی اور ہمیں اس شہید سردار حاج قاسم سلیمانی قدس سرہ اور ان کے رفقاء کے حوالے سے یہاں بات کرنے کا موقع ملا, عزت ملی ہمیں. کوشش کروں گا کہ بات مختصر ہو. دیکھیے, تمام ادیان جو ہیں اور مکاتب فکر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں آتی ہیں, چینجنگز آ جاتی ہیں, انشعاب وجود میں آتے ہیں, عام چیزیں غیر عام ہو جاتی ہیں, غیر عام اہم ہو جاتی ہیں, بلکہ بعض اوقات بہت سی چیزیں ایڈ کر دی جاتی ہیں, اور وہ جو اس کا اصلی رنگ ہوتا ہے ایک مکتب کا یا تعلیمات ہوتی ہیں, آہستہ آہستہ وہ بلا دی جاتی ہیں. مکتب امام خمینی در حقیقت اسلام کی وہ تعبیر ہے، وہ تشریح ہے جو مکتب امامت سے تعلق رکھتی ہے، جو مکتب ولایت سے تعلق رکھتی ہے. اس کے دو امتیازات میں بیان کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ. اس میں دین اور سیاست اکٹھے ہیں، یعنی مکتب امام خمینی میں ہم پولیٹیکل اسلام کے معتقد ہیں جبکہ باقی لوگ معتقد نہیں ہیں. یہ اتنا بڑا انحراف ہے. ہمارے لیے سنت بھائیوں میں تو رسول پاک کی وفات کے بعد شروع ہوا سقیفہ سے، اہل تشیع میں بارہویں امام کی غیبت کے بعد شروع ہو گیا. ہم دین اور سیاست کو جدا کر بیٹھے، جس کے نتیجے میں ہمارے دینی مدارس اپنی جامعیت کھو بیٹھے اور ایک فیکلٹی کی شکل میں حوزہ دینی مراکز نجف قم کہہ لیں، ایک فیکلٹی کی شکل اختیار کر گئے. ایک دانشگاہی جامعیت ان کے اندر ختم ہو کے رہ گئی. لہذا امام خمینی نے کہا اسلام ناب، خالص اسلام. تو بس مکتب امام خمینی میں جو ایک بنیاد ہے، ایک اصل ہے، ایک اصول ہے باقی اصولوں کے علاوہ، وہ دین اور سیاست کی وحدت، یعنی اسلام کو دوبارہ غدیر کی طرف واپس لے جانا، امامت کے نظریے کو احیاء کرنا جو شیعوں میں دفن ہو گیا تھا. اور یہ انحراف فقط عام لوگوں میں نہیں تھا، ہمارے بڑے بڑے علمی مراکز میں تھا، علمی شخصیات میں تھا. ان شخصیات میں بھی ہو گیا جو بہت بڑے علمی سطح کے اوپر فائز تھی. لہذا یہ انحراف چھوٹا انحراف نہیں تھا، یہ تبدیلی چھوٹی تبدیلی نہیں تھی. ہمارے سنت بھائی جس جہاں رسول پاک کی وفات کے بعد پہنچے تھے، ہم غیبت کبریٰ میں پہنچے. وہ کہتے ہیں رسول خدا اپنے بعد کوئی سسٹم نہیں دے کے گئے، لہذا ہمیں سقیفہ کی ضرورت ہے. ہم نے کہا کہ اس امام غیبت کے بعد ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، لہذا ایک انڈیویجول کو اس کے احکام بتانے ہیں. ہماری فقہ انڈیویجول کی اور انفرادی فقہ بن گئی، اجتماعیات سے تعلق نہیں. آپ کو اقتصادی نظام حوزے سے نہیں ملے گا، سیاسی نظام نہیں ملے گا، سماجی نظام نہیں ملے گا، حقوقی نظام نہیں ملے گا، اخلاقی نظام نہیں ملے گا، تعلیم و تربیت کا نظام نہیں ملے گا. سوشل سسٹم، سوشل پرنسپلز، سوسائٹی کا سوشل سٹرکچر کیا ہونا چاہیے، اس کی اساس اور بنیاد کیا ہونی چاہیے، وہ بھی وہاں سے نہیں ملے گی انقلاب سے پہلے. لہٰذا امام خمینی جب کہتے ہیں مکتب امام خمینی، در حقیقت احیاء گھر ہے امام خمینی، اسی مکتب ناب اور خالص کا جو اللہ کے نبی لے کے آئے تھے، جس کو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا. ایک تو یہ ہے. دوسری بات مختصر عرض کروں، مکتب امام خمینی کے اندر ایک چیز جو بہت عام ہے، جس کی بنیاد پر امام خمینی انقلاب لے کے آئے، وہ امام خمینی کے فقہ ہی مبانی ہیں اور علم اصول فقہ کے مبانی ہیں امام خمینی کے. مجھے بھی ذہن میں آگے، کیونکہ میں شاید زیادہ اویئر نہیں تھا میں نے کن موضوعات پر بات کرنی ہے. ان میں سے ایک آگاہ جان یہ ہے، غور سے سنیں، جو اپنے آپ کو امام خمینی کا پیرو کہتے ہیں اور رابر کا پیرو کہتے ہیں. ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے شرط واجب اور شرط وجوب اصول فقہ میں. مثال، مثلا وضو شرط واجب ہے. واجب کون ہے؟ نماز. نماز کے لیے وضو شرط ضروری ہے، شرط واجب ہے. ہر حال میں اپنے طہارت حاصل کرنی ہے. اگر پانی نہیں ملتا تیمم کر لو، بالآخر آپ نے طہارت کو حاصل کرنا ہے، یہ شرط واجب ہے. شرط وجوب جیسے استطاعت ہے حج کی نسبت، اگر استطاعت حاصل ہو گئی تو آپ حج کریں، اگر استطاعت حاصل نہ ہوئی تو آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ تگدو کریں، سعی و تلاش کریں، اپنے آپ کو مستطیع بنائیں اور حج کریں، یہ نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نسبت، وہ بھی ایک فریضہ ہے. آیا قدرت اور طاقت، پاور ہوگی تو کریں گے نا، کیا یہ شرط وجوب ہے یا شرط واجب ہے؟ فقہا کا ایک طبقہ کہتا ہے شرط وجوب ہے، استطاعت کی طرح ہے. اگر پاور حاصل ہوگی تا طاقت حاصل ہوگی، ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے اور طاغوتوں کا راستہ روکیں گے، ظالموں کا راستہ روکیں گے، اگر پاور ہوگی تو، جیسے استطاعت اگر حاصل ہوگی تو حج کریں گے تو نہیں کریں گے. لہذا طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، پاور نہیں ہے، ہم گھر میں بیٹھیں گے، ہم کمرے میں بیٹھیں گے، ہمارے پر کوئی اور ذمہ داری نہیں. امام خمینی کہتے ہیں نہیں، یہ شرط واجب ہے، ہر حال میں طاقتور بننا کیا ہے، لازم ہے. آپ خاموش نہیں رہ سکتے. اگر طاقتور بننے کے لیے بیان دینے کی ضرورت ہے وہ دیں گے، شاگرد تربیت کرنے کی ضرورت ہے وہ کریں گے، جماعت کی ضرورت ہے وہ بنائیں گے، جو بھی طاقتور ہونے کے لیے ہے وہ ہم انجام دیں گے، اس کا حصول لازم ہے ہمارے اوپر. یہ امام خمینی کا نظریہ تھا، جس کی بنیاد پر امام خمینی آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میرے پاس استطاعت نہیں ہے میں کیوں اٹھوں. نہیں، طاقت کا اور استطاعت کا حصول کیا لازم ہے، یہ مکتب امام خمینی ہے. پھر جس کی بنیاد پر آپ کو جلا وطن ہونا پڑے گا، آپ کو زندان میں جانا پڑے گا، آپ کو شہید ہونا پڑے گا، آپ کو قربانی دینی پڑے گی، پھر جا کر اور آپ متحرک رہیں گے. امام خمینی کا پیرو کبھی جمود کا شکار نہیں ہو سکتا. یہ مکتب امام خمینی کا ایک بنیادی اصل ہے کہ استطاعت اور قدرت کا حصول شرط واجب ہے، آپ پر لازم ہے، اور ہر وہ کام جو آپ کی طاقت کو توڑے جائز نہیں ہے. یہ امام خمینی کے مکتب کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. پھر اس میں دشمن شناسی بھی ہے، بہت اہم ہے دشمن شناسی امام خمینی کے مکتب کے اندر. وہ مثلاً کیا اسے کہتے ہیں کہ امریکہ کو شیطان بزرگ سمجھتے ہیں، اور سب سے بڑا شیطان امریکہ کو کہتے ہیں دشمن شناسی کے اندر، اور اسرائیل کو ایک ٹیومر کہتے ہیں جہان اسلام کے اندر، اور اس کی دیگر خصوصیات ہیں. تو انشاءاللہ باقی دوست بھی بات کریں گے، اگر لازم ہوا تو بعد میں بھی اگر سوال ہوا تو میں بیان کر دوں گا. شکریہ.
میں ممتاز بھائی آپ سے ایک اسی کو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، شہید قاسم سلیمانی کوئی رہبر کی بات کو، کہ جب ایک طرف کا کے مکتب امام خمینی کے پیروکار تھے، پھر ان کو خود ایک مکتب قرار دیا. خود شہید سلیمانی اپنی وصیت نامے کے ابتدا میں کہتے ہیں کہ خدایا میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے رحم در رحم مختلف صدیوں کے دوران ایک رحم سے دوسرے رحم میں منتقل کیا، اور ایسے زمانے میں اپنا وجود ظاہر کرنے کے لیے اجازت دی جس میں تیرے عالی قدر اولیاء میں سے ایک جو معصومین علیہم السلام کے قریب تھے، یعنی تیرے صالح بندے خمینی کبیر کی زیارت کر سکوں اور ان کا سپاہی بن سکوں. سوال وہی ہے کہ سردار شہید قاسم سلیمانی مکتب امام خمینی کے تربیت یافتہ افراد میں سے ایک اعلیٰ نمونہ تھا، یہ رہبر کا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں؟
لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بالکل جس طرح سے خود راجہ صاحب نے بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا طریقے سے اس کو ہمارے لیے سمجھایا، شہید سلیمانی ظاہر ہے کہ مکتب امام خمینی سے ہی متعلق ایک شخصیت تھے، لیکن ہم تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں، جیسے ارسطو ہے وہ افلاطون کا شاگرد ہے، اور افلاطون خود ایک مکتب کا بانی ہے، فلسفے میں اب ایک مکتب کا بانی ہے، اور اس کے بعد پھر ارسطو کا اپنا ایک الگ مکتب ہے. یعنی ٹھیک ہے وہ اپنے استاد کے لائنوں پر ہے، اس سے ہی اس نے سیکھا ہے، لیکن اس نے پھر اپنے اس کے کچھ جزی مسائل جو تھے افلاطون کے، وہ ان پہ ارسطو نے اپنی نظر بھی دی. امام خمینی کا انقلاب ظاہر ہے کہ ایک ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو نائب امام کے طور پہ لیتے ہیں، اور ان کی جو وسعت ہے وہ زمان و مکان میں نہیں سمائی ہوئی ہے، وہ اس سے باہر کی چیزیں. لیکن ایک وقت ایسا آیا تھا کہ شیطانی طاقتوں نے خاص طور پہ جو مغربی ایشیا کے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ مسائل تھے، اور اس کا جو ایک نیا نقشہ بدلنا تھا، ایک نیا ڈیزائن تھا کہ جو شیطانی طاقتوں نے مشرق وسطی کے حوالے سے بنایا تھا، اور اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے ایک نئے انداز میں کام کرنے کی ضرورت تھی، کہ جو مشہور ہوا ہے کہ شہید قاسم سلیمانی نے ایسیمیٹرک وے میں جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر کیا ہے، یعنی بالکل غیر متناسب، یعنی کوئی تناسب نہیں تھا کہ جس کو مغرب جتنی طاقت کے ساتھ خود آیا تھا اور اس نے جو اپنے گماشتے جو ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کے ساتھ معاشرے میں اترے تھے ان کو شکست دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لہٰذا شہید قاسم سلیمانی نے ایک نئے انداز میں جو ہے وہ ایک ڈاکٹرین کو انٹروڈیوس کرایا اور اس شیطانی پروگرام کو، شیطانی منصوبے کو انتہائی مہارت کے ساتھ، انتہا سے زیادہ کم وسائل کے ساتھ اس کو شکست دی دنیا کے بڑے بڑے جرنیلوں کو، بڑے بڑے اسٹریٹجسٹ کو۔ تو یہ ایک مکتب کے یعنی خود ایک بانی ہو گئے، جو جس طرح سے رہبر معظم نے فرمایا کہ آپ جب بھی شہید سلیمانی کی شخصیت کا تذکرہ کریں آپ ان کو ایک شخص کے طور پہ، ایک پرسنالٹی کے طور پہ نہیں دیکھیں بلکہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ دیکھیں، وہ ایک اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوشن تھے۔ تو یہ سلسلہ لگتا ہے۔
ایک سوال اسی سے بس آپ سے کر کے پھر میں قبلہ احمد اقبال صاحب کی طرف آؤں گا۔ ایک جنرل، ایک مکتب کا بانی، ایک پھر جنرل بھی ایسا جنرل کہ جو ہم جنرل کا ایک تصور دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، اس کی ایک ٹھوٹھا ہے، اس کا لباس کلف لگا ہے، اس کے ساتھ چار نوکر ہیں، اس کا پروٹوکول ہے، آپ اس کو ان جنرلوں کے ساتھ کیسے ملاتے ہیں؟ پھر اس ایک جنرل کو، ایک آپ ارسطو اور افلاطون کو تو کہہ دیں کہ وہ ایک مکتب کے بانی تھے، ایک فوجی جنرل کیسے مکتب کا بانی بن گیا؟
اتفاق سے شہید سلیمانی واحد شخصیت نہیں ہے کہ جو فوجی بھی ہیں اور مکتب کے بانی بھی ہیں، دنیا میں مثالیں ہیں کہ ہم نے گزشتہ 100 سال کے جرنیلوں کو اس میں جو ہے وہ انالائز کرنے کی کوشش کی تھی کہ بڑے بڑے جو جرنیل گزرے ہیں، مثال کے طور پہ ایک تذکرہ آیا تھا جنرل سوکوویسکی کا جو سابقہ سوویت یونین کا ایک بہت بڑا جرنیل تھا، کیونکہ سوویت یونین کا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ اس کا ایریا بہت بڑا ہے، بہت پھیلا ہوا ملک تھا وہ، لیکن کوئی ایسی کوئی نیچرل قسم کی جو ہے نا وہ رکاوٹ نہیں تھی کہ کوئی فوج، یعنی جب ہٹلر کی فوجوں نے حملہ کیا تو بہت زیادہ وہ ماسکو کے نزدیک پہنچ گئے تھے، اگر برف باری اور اتنی شدید سردی نہ ہوتی تو یہ ماسکو پہ بھی قبضہ ہو چکا ہوتا۔ اس قسم کے جغرافیہ کے ساتھ جنرل سوکوویسکی نے ایک ڈاکٹرین سوویت یونین کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کا ڈیفینس کیا جا سکتا ہے، اس نے لکھی۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جنرل سوکوویسکی ایک انسٹیٹیوشن کا بانی ہے کہ کس طرح سے ایسے جغرافیہ میں جو ہے وہ فائٹ کی جا سکتی ہے، ڈیفینس کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے گورشکوف جو ان کا نیول تھا، سوویت یونین کا نیول سربراہ تھا، کہ آپ کے پاس ایک عدد بھی گرم پانی کا سمندر موجود نہیں ہے رشیا میں، آپ نے دیکھا ہے کہ اگر نقشے میں دیکھیں تو صرف نارتھ سائڈ پہ جو ان کا ایک سمندر ہے ان کے پاس، لیکن وہ بالکل جمع ہوا ہے، بالکل ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے نیوی میں ایک ڈاکٹرین لکھی جنرل گورشکوف نے، ایڈمرل گورشکوف نے۔ اس سے امریکہ کا جو ایڈمرل مہان ہے اس کی آپ دیکھتے ہیں کہ اس وہ ایک صاحب مکتب ہے، اور وہ اتنا زبردست، یعنی اس نے تھیوری پیش کی تھی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خشکی پہ کس کا قبضہ ہے، بلکہ اس نے پورا نقشہ بنایا کہ سمندروں پہ کس طرح سے حاکمیت کی جا سکتی ہے۔ تو یہ بڑی ڈیٹیل میں اگر یعنی بات چیت ہو سکتی ہے، اور یہ اگر ہوا تو یہ مضمون ایک ہے جو ٹائپ بھی ہوا ہے، چند آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس میں
مختلف جرنیلوں کا تذکرہ ہے کہ تو جب ہم قاسم سلیمانی کے پاس آتے ہیں
تو ان کی شخصیت یوں ہمیں کرشماتی نظر آتی ہے، جو جس کی طرف نوازش بھائی بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ایک جرنیل ہے، لیکن ایک تو یہ کہ اس کا صاحب مکتب ہونا، یہ خود یعنی گزشتہ 100 سالوں میں 10 جنرل ایسے پوری دنیا میں نہیں گزرے، حالانکہ لاکھوں کروڑوں جنرل، کروڑوں تو نہیں لیکن لاکھوں جنرل گزر چکے ہوں گے یا ابھی موجود ہوں گے، لیکن وہ صاحب مکتب نہیں، 10 بھی پورے نہیں ہیں، اس کے باوجود ان دس کے اندر, اور اگر ہم گزشتہ 50 سال اور 60 سال لیں تو اس میں پھر اور کوئی گزرا ہی نہیں ہے سوائے شہید سلیمانی کے, کوئی ایسا جنرل جو جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ صاحب مکتب ہے. لیکن ان کی شخصیت کے اور پہلو, وہ ایک حالانکہ فوجی کا کام ہوتا ہے کہ اسٹیٹس کو برقرار رکھے, اگر ہمارے ملک پہ کسی نے حملہ کیا ہے تو ہم اس کو ریپیل کریں, اگر ہمارے ملک کے اندر کوئی معاملہ یعنی اس پر بغاوت سر اٹھا رہی ہے تو اس کو سرکوب کریں تاکہ اسٹیٹس کو برقرار رکھا جائے. ایک فوجی کبھی بھی انقلابی نہیں ہو سکتا, لیکن شہید سلیمانی فوجی سے زیادہ انقلابی تھے. اور اگر ہم ان کو دنیا کے دیگر انقلابیوں کے ساتھ کمپیئر کریں, چگوارا کے ساتھ کریں, جنرل گیاب کے ساتھ کریں, تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب شخصیت ہے. یعنی نہ فوجی جنرلوں میں اس کی سطح کا گزشتہ 100 سال میں کوئی جنرل آپ کو نظر آئے گا, نہ انقلابیوں میں ان کی سطح کا کوئی انقلابی, حتیٰ کہ شہید چمران کو بھی اگر ہم ملائیں, یعنی خدا نہ خاصہ نہیں کہ ہم کسی کے پروگرام میں آئے ہوئے تو اس کو بہت بڑا بنا کے پیش کریں, لیکن جب ہم حقیقتوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ بھائی ایک بندے نے کیا کیا انقلاب کے اقدامات کیے, تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ تو جنرل کے ساتھ ساتھ وہ انقلابی بھی تھے. اور وہ ٹھیک ہے کہ وہ یونیفارم پہنتے تھے, اور دوسرے یونیفارم جنرلز کو دیکھیں تو ہم تو کسی بریگیڈیئر کے جو ہے نا وہ نزدیک جانا جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ یار اس کا کتنا روب و دبدبا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے تک جو ہے وہ جنرل قاسم سلیمانی کے پاس بہت عشق اور محبت سے جاتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں, گلے لگتے ہیں, ان کو پھول دیتے ہیں عادت نماز میں. یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی جو مکتب کے جس کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جو کہ ایک ٹھیک ہے کہ وہ ایک مکتب ان کے نام سے موسوم ہوا, اور اس وجہ سے موسوم ہوا کہ انہوں نے شیطانی اور مغربی طاقتوں کو جس انداز میں شکست دی وہ اس کی مثال دنیا میں تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہے. لیکن وہ خود اہل بیت کے مکتب سے وابستہ ہیں, اور اہل بیت کے مکتب کی خصوصیات جو ان کی ذات سے منعقص ہوئیں, وہ انعقاد جو ہے اس دور میں اس حال میں اتنے زیادہ مصروفیات کے بعد, اور اتنی زیادہ آپ کے پاس عہدے ہوں اور اتنے زیادہ آپ کا پروٹوکول ہو سکتا ہو, اس کے باوجود آپ جو ہے وہ صدر اسلام کا جو ایک انقلابی مجاہد کا جو تصور ہو سکتا تھا اس کو ہم پریکٹیکل شکل میں دیکھ رہے ہیں.
شہید قاسم سلیمانی ایک جنرل, فوج فوجی, اور آپ دیکھیں 40 سالہ مسلسل دن رات جنگوں کی کیفیت میں گزارنے والی شخصیت, خواہ وہ ایران عراق وار ہو داعش کی شکست تک. جنگ اور محبت میں سب جائز ہے, یہ بڑا معقولہ ہے نا. کیا حاج قاسم سلیمانی جنرل ہے؟ ہمارے یہاں جنرل سب کچھ کرتے ہیں. یہاں صرف ایک جملہ میں کہوں گا, پھر میں احمد سے کہوں گا کہ اس کی وضاحت کریں. خود رائبر نے بھی فرمایا کہ شہید قاسم سلیمانی تمام چیزوں کے باوجود بھی میدان جنگ میں بھی شرعی حدود کے پابند تھے. اسلامی تحریکوں میں ایک مسئلہ ضرور پیش ہوتا ہے, ہم بعض دفعہ ان حدود کو صرف اس لیے کراس کر لیتے ہیں کہ ہم انقلابی ہیں. اور صرف ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے, ورنہ تو احمد بھائی کریں گے, کہ ایک کسی شام سیریا میں وار کے دوران کسی گھر کے اوپر حاج قاسم کا قیام ہوا, وہ کسی اہل سنت کا گھر تھا, لمبا واقعہ ہے, لیکن آپ نے اس گھر میں خط لکھا اس کے نام کہ ہم نے وقتی طور پہ آپ کا گھر بغیر اجازت کے آپ کے استعمال کیا ہے, اگر اس کا کوئی نقصان ہوگا تو ہم بھرنے کے لیے تیار ہیں, ہم بھریں گے بلکہ, اور اپنا فون نمبر لکھ کر وہاں چھوڑ دیا کہ ہم یعنی ہم نے کر لیا, ہم اس کے آپ سے اجازت چاہیں گے. تو میں عمدہ سے کہوں گا کہ حاج قاسم سلیمانی بقول رہبر کہ میدان جنگ میں الہی حدود کو کبھی فراموش نہیں کرتے تھے.
الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی سیدنا محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین, اللہم صلی علی محمد والہ محمد. سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں نوازش بھائی کا اور باقی دوستوں کا جنہوں نے یہ خوبصورت محفل ایک خوبصورت انسان کے لیے سجائی, کہ جو اس زمانے میں واقعاً ایک اسوہ ہے, نمونہ ہے, ایک مکتب ہے ہم سب کے لیے. دوسری بات یہ کہ ہمارے درمیان قبلہ حجت الاسلام المسلمین علامہ راج ناصر صاحب جیسی شخصیت موجود ہیں, ان کے ہوتے ہوئے مجھ جیسے بندے کا بولنا جو ہے وہ یہ ہم اس وقت بولتے ہیں جب یہ نہیں ہوتے. اب جب یہ ہیں تو میرے خیال ان سے زیادہ سے زیادہ میں نوازش بھائی سے گزارش کروں گا. میں تکلفن نہیں کہہ رہا, میں اپنا وقت آغا صاحب کو دیتا ہوں انشاءاللہ اگلے سوالوں کے لیے. اس میں میں اس امتحان کا میں جواب دیتا ہوں. تو آغا صاحب سے ہم گزارش کریں, استفادہ کریں, ممتاز بھائی سے استفادہ کریں, ہم تو درمیان میں آپ کے ہوتے ہی ہیں یہاں پہ. تو جہاں تک شہید سلیمانی کی شخصیت کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو ہمارے یہاں تو فوجی جرنیل یہ بات کرتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے, لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی امیر المومنین کو پرچم تھماتے تھے اور کسی جنگ پر بھیجتے تھے, ہمیشہ سب سے پہلے جنگ کے اصولوں کو اور اخلاقیات کو بیان کیا کرتے تھے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, ان سے بڑھ کر کون جنگجو ہوگا؟ قاسم سلیمانی انہی کا ایک پرتو ہے, ایک کرن ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جیسا جنگجو اخلاقیات کے کمال پر فائز تھے, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کو یہ پیغام دیا کرتے تھے, دیگر اسی طرح سے کمانڈرز کو, کہ بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرنا, درختوں کو نہیں کاٹنا, عورتوں اور بچوں کو ضرر نہیں پہنچانا, بوڑھوں اور مریضوں کو ہاتھ نہیں لگانا, یہ ہماری اخلاقیات ہیں, تجاوز نہیں کرنا. اس طرح کی اصول اور اخلاقیات ہمارے اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہیں. اب دیکھیں ایران عراق جنگ ہوئی, صدام راکٹ پھینکتا تھا, میزائل پھینکتا تھا ایران کے شہروں پر, اور لیکن آپ دیکھیں ایران کتنے سالوں تک اس کے جواب میں راکٹ نہیں پھینکتے تھے لوگ, حالانکہ یہ چاہتے تو ٹٹ فار ٹیٹ کرتے, جیسے وہ کر رہے ایسے ہی کرتے, اور اس سے ایران کو نقصان بھی بہت زیادہ ہو رہا تھا, لیکن کئی سالوں تک یہ کام انہوں نے نہیں کیا. بعد میں پھر جب صدام باز نہیں آیا تو پھر یہ اعلان کرتے تھے کہ بھئی فلاں شہر پر ہم میزائل داغنے والے ہیں, تو جو عام شہری ہیں وہاں سے خالی کر دیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ ادبیات اور تہذیب اور اخلاقیات, امام نے اس کا خیال رکھا ہمیشہ, اور باقی بھی آپ دیکھ لیں محاذ جنگ پر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ہمیں حدود کی پابندی نظر آتی ہے, اور شہید قاسم سلیمانی اسی مکتب کے پروردہ ہیں, مکتب امیر المومنین کے پروردہ ہیں, مکتب رسول خدا کے پروردہ ہیں, مکتب امام خمینی کے پروردہ ہیں. اسی جنگ میں قاسم سلیمانی قاسم سلیمانی بنا, جو 8 سالہ جنگ تھی اوائل انقلاب کی جو تحریک تھی وہاں سے یہ اٹھتے ہیں, اور 8 سالہ جنگ میں قاسم سلیمانی کو نکھار ملتا ہے, اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو پرواز عطا کی. تو قاسم سلیمانی ہم مولانا ہو کے یا آپ ایک تنظیمی فرد ہو کر یا نظریاتی انقلابی فرد ہو کر, سب سے اہم چیز کیا ہے؟ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز. شہید قاسم سلیمانی کا طرح امتیاز یہ ہے کہ وہ واجبات کے بھی پابند تھے اور مستحبات کے بھی بہت زیادہ پابند تھے, اسی طرح سے محرمات سے بھی پرہیز کرتے تھے اور مکروہات سے بھی پرہیز کرتے تھے, اور متعدد واقعات ہمارے سامنے ہیں. لہذا شرعی حدود کی پابندی کیے بغیر کوئی انسان کسی بھی معنوی مقام پر نہیں پہنچ سکتا. آپ دیکھیں کہ کیوں اللہ نے امام خمینی کے بعد لوگوں کے دلوں میں قاسم سلیمانی کو اتنی جگہ عنایت فرمائی, کیوں اس قدر محبوب ہے؟ اس لیے کہ وہ خدا سے بہت زیادہ مرتبط تھے, عبادت گزار انسان تھے, مخلص انسان تھے, مجاہد فی سبیل اللہ تھے, اور انتہائی بامعرفت انسان تھے. تو یہ ان کا طرح امتیاز تھا, اور ہم جو ایک کارکن ہیں ایک نہضت کے, ہم سب کے لیے بھی قاسم سلیمانی کی زندگی ایک اسوہ اور نمونہ ہے کہ ہم بھی کم از کم واجبات اور محرمات کا خیال رکھیں, اور اسی میں برکت ہے. آخری جملہ میں آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بہجت کا عرض کرتا ہوں کہ جب ان سے کہا گیا کہ کوئی نسخہ بتائیں عرفان کا نسخہ کیا ہے, بہت مشہور و معروف ہے آپ نے بھی پڑھا ہوگا, تو وہ اکثر کہا کرتے تھے بس واجبات کا خیال رکھو,
حرام امور سے پرہیز کرو، یہی عرفان، یہی تمہیں عارف بنائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میں نواز بھائی سے گزارش کروں گا مجھے معاف کر کے راجہ صاحب کو میں اپنا ٹائم دیتا ہوں.
ایک اور احمد بھائی کی بات سے ایک واقعہ، شہید قاسم سلیمانی اخلاقیات کے کس اعلیٰ درجے پہ نظر آتا ہے کہ بلوچستان میں بغاوت تھی اور ایک بڑا خطرناک قسم کا شخص تھا جو ضد انقلاب سرگرمیوں میں ملوث تھا اور مطلوب تھا. شہید قاسم سلیمانی نے اس سے رابطہ پیدا کرایا کہ اس سے مذاکرات کیے جائیں کسی طرح، اور اس شرط کے اوپر کہ کیونکہ شہید قاسم سلیمانی سے وہ مذاکرات پر آمادہ ہو گیا. کہتے ہیں کچھ لوگوں نے یہ موقع غنیمت جان کے اس کو کیا کر لیا، گرفتار کر لیا. اب رہبر کو اطلاع ملی یا کچھ، تھوڑا سا میں اس میں اختلاف رکھتا ہوں. جو میں نے سنا کہ شہید قاسم کو جب پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ یہ ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہے بات، ہم نے اس کو ایز اے مذاکرات بلایا تھا، وہ ہماری امان میں آیا تھا. کہا کہ اس سے دوستوں نے کہا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا، پھر یہ ہاتھ نہیں آئے گا، بڑا خطرناک آدمی ہے. کہا کہ نہیں، پھر اس کو دوسرے محاذ پہ دیکھیں گے، ابھی تو اخلاق کی تقاضا یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. اور ہم نے اس کو صرف مذاکرات پہ، اور یہ آیا بھی اسی پہ تھا کہ ریبر نے بھی کہا تھا کہ وہ قاسم سلیمانی کی امان میں آیا تھا، تو ہم یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم جو ہے نا اس کو لیں. بہر کیف حاج قاسم سلیمانی ایک اس پہ نظر آتے ہیں. میں راجہ صاحب کی طرف آتا ہوں کیونکہ کہا کہ سارا وقت دے دیتے ہیں احمد بھائی کا بھی. امام خمینی کی آرزو تھی سپاہ قصر، بس اس میں مختصر. شہید قاسم سلیمانی کو راجہ صاحب کہاں دیکھتے ہیں؟
سب سے پہلے آپ کا پچھلا سوال مکتب قاسم سلیمانی، دیکھیں اس کو اس نگاہ سے بھی دیکھیں مکتب کو نا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو بہت سی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. مکتب امام خمینی انقلاب اسلامی ایران کے اندر آپ دیکھیں کتنے تحولات آئے. ایک تفکر راشد الحسن جانی کا آ گیا، وہ بھی امام خمینی کا اپنے آپ کو پیروکار کہتا تھا اور ترجمان کہتا تھا. ایک وہ لوگ تھے جو امام خمینی کے دفتر میں کام کرتے تھے، امام خمینی کے ساتھ ہوتے تھے، ان کا بعد میں آپ دیکھ لیں گے مہدی امام جمرانی یا مثلا آیت اللہ مسیح خوینیہ اور یہ جو کروبی اور اس طرح کے لوگ تھے، آپ ان کو بھی دیکھ لیں، اور اس طرح کے اور بہت سے لوگ. جیسے انقلاب کے بعد بھی ہوا بنی صدر، وہ مہدی بازرگان اور اس طرح کے مجاہدین خالق، فدائیان خالق، ایک تحول آیا وہاں پر، وہ لوگ مقابلے میں آئے. اب بھی ایک انقلاب جب آگے بڑھتا ہے یا سسٹم آگے بڑھتا ہے، بالآخر کچھ لوگ جدا ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ نہ ہوئے ہیں، تاریخ ایسے ہے، اس لیے پاک کے بعد ایسے ہوا ہے، مرالی کے ساتھ ایسے ہوا ہے. تو مکتب سلیمانی حقیقت میں مفسر ہے، مبین ہے، تبیین کرتا ہے، ترجمان ہے مکتب امام خمینی کا. اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو مجسم دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں آپ کو نظر آئے گا. مثلا ولی فقیہ کی پیروی میں لوگوں نے کہا کہ ولایت فقیہ ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے اس وقت. میں نے بڑے بڑے لوگوں سے سنا جو اپنے آپ کو امام خمینی کا بڑا قریبی کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کا ایران کے اندر ہماری پیش رفت میں جو رکاوٹ ہے وہ ولایت فقیہ ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے اور ترکی جیسا نظام لے کے آنا چاہیے، جہاں جس کی مرضی ہے کیسینو میں جائے، جس کی مرضی ہے مسجد میں جائے. مایوس لوگ، نومید لوگ. یہ جو مذاکرات ہوتے رہے پچھلی حکومت کے دوران 5+1 کے ساتھ، وہ اسی بات کی نشانی ہے. تو مکتب حاج قاسم شہید حقیقت میں کہ مبین اور مفسر ہے مکتب امام خمینی کا، اور اس کی کامیابیاں جو انہیں حاصل ہوئی ہیں، جو نتائج انہوں نے حاصل کیے ہیں، جو عالمی استکباری قوتوں کے جیسے آغا صاحب فرما رہے تھے ان کے منصوبے کو ناکام بنایا ہے، یعنی یہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے. وہ شکست خوردہ لوگ، وہ ہمت ہارے ہوئے لوگ، وہ مایوس لوگ، نا امید لوگ، تھکے ہوئے لوگ، ایک طرف وہ تھے. مکتبے یہاں گنجائش ایک ایسی شخصیت کی وہ اٹھے اور زندہ کرے انہی چیزوں کو، انہی افکار کو، انہی ویلیوز کو، انہی اقدار کو جو حقیقت میں امام خمینی لے کے آئے تھے. اس پہلو سے بھی اس کو دیکھیں. باقی اس کی خصوصیات کیا ہیں مکتب کی، انشاءاللہ وہ بعد میں بیان کریں گے. دیکھیں ایک ہے حکومت اسلامی ایران اور ایک ہے انقلاب اسلامی، یہ دو چیزیں ہیں.
حاج قاسم سے پہلے سپاہ قدس انقلاب اسلامی کے لیول کی نہیں تھی، تناسب نہیں تھا ان کا آپس میں، میچ نہیں کرتی تھی اس کے ساتھ. ان سے پہلے دو میرے خیال میں بندے سپاہ قدس کے، دو آئے وحیدی اور کوئی ایک اور بھی تھا شاید، آئے وحیدی سے خالی میرے ذہن میں نہیں، شاید میں ایک یا دو سب، ایک تو آغا وحیدی سے جو بعد میں وزیر دفاع بنے ایران کے، بہرحال، اور آغا اب مجھے صحیح طرح سے ذہن میں نہیں ہے، لیکن چلیں ایک ہی ہیں، دوسرے یہ بنے. سپاہ قدس کو اس سے پہلے کوئی خاص اس کی اتنی اہمیت یا اتنی ویلیو، وہ جو انقلاب کے ساتھ میچ کرے وہاں نہیں پہنچی تھی. جمہوری اسلامی کے اپنے تقاضے ہیں، انقلاب اسلامی کے اپنے تقاضے. انقلاب اسلامی آیا تھا پوری دنیا کے مستضعفین اور محروموں کو کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے، اور عالمی استکبار کے مقابلے میں ان کا تعاقب کرنے کے لیے. امام خمینی جو انقلاب لائے وہ کیا کہتے تھے، تا ظلم ہست مبارز ہست، تا مبارز ہست ما ہستی، ہماری جنگ جنگ بین فقر و غنا ہے، ہماری جنگ بین مستضعفین و مستکبرین ہے، ہماری جنگ جنگ حق و باطل ہے، کفر و نفاق کے ساتھ ہماری جنگ ہے. یہ جنگ کو توسیہ دیتے ہیں امام خمینی، بارڈر کی نہیں بات کرتے. جب بارڈر میں بھی 8 سالہ جنگ تھی تو اس کو جنگ کو بھی ایران عراق کی جنگ نہیں کہتے تھے، یہ جنگ بھی عالمی کفر کے خلاف جنگ تھی کہ پورا عالم کفر مل کر اور عالم نفاق مل کر حملہ آور ہوا تھا. تو حاج قاسم نے کیا کیا، پہلے وہ جنگ لڑے بارڈر کے اوپر عالمی، یعنی عالم کفر کے ساتھ اور عالم نفاق کے ساتھ، اور اس میں ان کا ایک اہم رول ہے، وہ وقت نہیں ہے بیان کروں، ورنہ میں نے خود ان سے بہت کچھ سنا ہے بیٹھ کے، بہت زیادہ اللہ نے توفیق دی. اور مثلا ان کے اپنے جب وہ بحث جنگ پر کیسے گئے تھے، ان کو کس علاقے کو ان کے حوالے کیا گیا تھا، پھر انہوں نے کیسے پہلا جو ہے نا اس کو جو کیسے کہتے ہیں کہ اپنے علاقے سے جوان لے کر پہلے برگیڈ بنایا، پھر اس کو ڈیو بنایا دشت عباس کے علاقے میں، پوری کو داستان ہے، بہرحال وہ بیان نہیں کرتا. انہوں نے وہاں ایک تجربہ حاصل کیا، 8 سال جنگ کے اندر تجربہ حاصل کیا، اور بعض اوقات شہید ہونے کی حد تک چلے گئے، بعض اوقات معروف ہو گیا کہ شہید ہو گئے ہیں. ان کا بدن اگر کوئی قریب سے دیکھے اس کو پتہ تھا کہ پورا بدن وہ انفیکٹڈ تھے کیمیکل ویپن سے بھی. ان پچھلے انسانوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی، سینے میں درد ہوتا تھا، کمر درد بہت ہوتا تھا ان کو، پین کلر اتنے کھاتے تھے وہ. اس کے بعد جیسے آغا صاحب فرما رہے تھے، آغا ممتاز کے، انہوں نے اپنے اس علاقے کے اندر یہ آغا صاحب فرما رہے تھے جو نامنی تھی وہاں، ان کو پاکستان اور افغانستان بارڈر کا ایریا دے دیا گیا. یہاں انہوں نے واقعا امن قائم کیا حکمت اور دانائی کے ساتھ. جیسے رابر نے کہا، وہ بہادر بھی تھا لیکن بتدبیر بھی تھا. ایسے نہیں تھا کہ بہادر ہو، بہادر تھا، بتدبیر بھی تھا اور اقدام کرنے والا بھی تھا. ایسا نہیں کہ بہادر بھی ہو، با تدبیر بھی ہو لیکن اقدام نہ کر سکے، میں اقدام کرنے والا آدمی تھا. وہ زوب تھا ولایت فقیہ کے اندر، لیڈرشپ اور قیادت کے اندر. وہ اپنے آپ کو اسٹریٹجسٹ نہیں کہتا تھا، وہ کہتا اسٹریٹجسٹ میرا رابر ہے، میں رابر کی اسٹریٹجی کو اور اسٹریٹجیز کو پریکٹیکل کرنے کے لیے ٹیکٹسز اور ٹیکنیکس میری ہیں. ہر اسٹریٹجی کے نیچے کچھ ٹیکٹسز ہوتی ہیں اور کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ٹیکٹسز میری ہیں، اسٹریٹجسٹ میرا رابر ہے. اور میں ہوں نہیں اپنے آپ کو، وہ کہتا تھا رابر میرا اسٹریٹجسٹ ہے. اچھا اب سپاہ قدس کو اس نے کیا کیا، اس طراز کا بنایا، یعنی کس طراز کا، کس لیول کا، جو انقلاب کے ساتھ میچ کرے، جو انقلاب کے اہداف ہیں ان کو لے کے آگے بڑھے ایران سے باہر. لہذا آپ دیکھیں کہ کہاں لے گیا وہ شخص. ان سے پہلے دیکھیں لبنان کو اور ان کے بعد لبنان کو دیکھیں، ان سے پہلے فلسطین کو دیکھیں بعد میں دیکھیں، جو ان کو مار کا درپیش تھا عراق میں، شام میں، یمن میں، ان کو آپ دیکھ لیں، ان کا دائرہ کار، ان کی اثر گزاری دیکھیں کتنی تاثیر بڑی. اور ان وہ رابر کے نفوذ کو بڑھاتے تھے، راستے کی رکاوٹیں ہٹاتے تھے تاکہ ولی فقیہ اور رابر کا اثر و نفوذ بڑھے. یہاں بریکٹس میں کچھ عرصہ پہلے وہاں گیا ہوا تھا جمہوری اسلامی ایران، تو وہاں بعض مسئولین سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے وہاں پر بھی بات کی. میں نے کہا آگے جو نمائندے بالخصوص جو باہر میں ہیں، ان کو مکتب سلیمانی پڑھائے ہیں آپ لوگ، پڑھنا چاہیے ان کو، کس طرح سے ایک شخص جذب کرتا ہے لوگوں کو، قریب لے کے آ جاتا ہے انہیں، دشمنوں کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے اور قریب لے آتا ہے. کس طرح سے اس پر اعتماد کیا جاتا ہے؟ اس کے جو خونی دشمن ہیں وہ بھی اس پر اعتماد کر دے گا. یہ صادق ہے, سچا ہے, صادق الوعد ہے, یہ دھوکہ نہیں دینے والا, یہ کوئی چکر نہیں دے گا ہمیں, اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. اب شام کے اندر دیکھ لیں, جب وہ کہتے تھے ہم نے نہیں لڑنا ہے, جو دہشت گرد تھے آپ نے کہاں جانا ہے, جاؤ جی پورا منطقے سے پہنچو. ان کو یقین ہوتا تھا کہ جب حاج قاسم نے کہہ دیا ہے اب ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, ہمیں ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا. اس حد تک دشمن بھی جس کی سچائی اور صداقت پر اعتماد کرے. حاج قاسم ایسا تھا, اس نے رہبر اور لیڈرشپ کے دائرہ اثر کو بڑھایا اور انقلاب کو آگے لے کے بڑھا. جو انقلاب کے آداب تھے ان کو لے کے آگے بڑھا. لہذا آپ فلسطینیوں سے ملیں. پھر دوسری بات آ صاحب یہ ہے, میں نے پہلے بھی ایک بات کی ہے, حاج قاسم جو تعاون کرتا تھا امام خمینی کے مکتب اور تفکر رابر حضرت آغا کے تفکرات کی بنیاد پر, اس کے 5-6 بنیادی اصول تھے, ارکان تھے اس کے. نمبر 1, وہاں کی لیڈرشپ کو سپورٹ کرنا ہے, باہر سے لیڈرشپ ٹھونسنی نہیں ہے, ان کے ساتھ برادرانہ رویہ تعلقات استوار کرنے ہیں, محترمانہ باس نہیں بن جانا ان کا, ان کو اپنا چھوٹا نہیں سمجھنا, ان کو امپاور کرنا ہے, ان کو اپنا محتاج نہیں رکھنا اور ان کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو, ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ, نہیں, ان کو امپاور کرنا ہے, طاقتور بنانا ہے. جب امپاور کرنا ہے تو آپ مجھے بتلائیں کہ کیسے انہوں نے فلسطین کے مظلوموں کو ڈرون اور میزائل پہنچائے اور میزائل اور ڈرون بنانا سکھا دیے. ویژنری انسان تھا, جو انقلاب کے آداب ہیں نا, ایک بہت کہتے ہیں کہ اعلیٰ ترین ہدف ہے, پوری دنیا سے ظلم کو مٹانا یہ انقلاب کے اہداف ہے, اور عالمی استکباری قوتوں کے منصوبوں کا ناکام بنانا بلند اہداف ہے, اعلیٰ اہداف ہیں. آپ دیکھیں یمن میں, میں نے خود سنا ان سے, ان کی پریڈکشن تھی, ان کا تجزیہ تھا, ان کی بصیرت تھی, وہ دور تک دیکھتے تھے کہ سعودی عرب ان پر حملہ کرے گا, محاصرہ بھی ہوگا سارا, اس سے پہلے کہ وہ پہلے سے تیاری کر رہے تھے, ان کو سپورٹ کر رہے تھے, ان کے لوگوں کو میزائل بنانا سکھا رہے تھے, ڈرون بنانا سکھا رہے تھے, ہر چیز امپاور کر رہے تھے ان کو, اور ان کے ساتھ عاشقانہ تعلق تھے ان کے. فلسطینی کہتے ہیں شہید قدس ہے, یمنی کہتے ہیں شہید یمن ہے, لبنانی کہتے ہیں شہید لبنان ہے, شام کے کہتے ہیں شہید شام ہے, عراق شہید عراق ہے, سب ہر کوئی اپنا کہتا ہے اس کو. واقعی وہ ایسا ہی تھا. مثلا اگر انسان ان کا اخلاق دیکھ لے نا, آ جانا, وہ مردمی تھا, اس کو جرنیل خالی ایک آئے کالی واہ نہیں چلا کل پرسوں کا, اس کو صرف ایک جرنیل سمجھنا جاتی ہے, اس کی شخصیت کہیں وسیع تر ایک جرنیل سے, کہیں وسیع تر ایک جرنیل سے, اتنی وسعت رکھتی ہے جتنی کہ انقلاب وسعت رکھتا ہے, اس کی شخصیت انقلاب کے ساتھ میچ کرتی ہے, متناسب ہے. افغانستان میں امریکہ کو شکست, اس میں ان کا رول ہے, میں نے خود ان سے سنا, انہوں نے کہا کہ ہم نے طالبان کے ساتھ کہا, چاند شرائط رکھی, تو اگر تم ان پر عمل کرو تو ہم آپ سے تعاون کریں گے امریکہ کے خلاف. مسئلہ میں سے ایک چاند شرائط, انہوں نے ایک کو چھوڑ کر سب پر عمل کیا. امریکہ کی شکست میں ان کا رول ہے, ویژنری تھی شخصیت تھے. لہذا سپاہی کو اس کو جو امام خمینی کی آرزو تھی یا رب حضرت آغا کی آرزو ہے, انہوں نے سپاہی کو اس کو انقلاب کا جو مقام اور لیول تھا, جس کے اہداف تھے, اس کے ساتھ برابر کر دیا, اور شخصیت بھی پھر ایسی ڈیولپ ہوئی ہے. وہ سب خالی, میں جیسے پہلے کہا نا مکتب سلیمانی, وہ ایک بہت عظیم ڈپلومیٹ بھی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کے ساتھ, کیا نام ہے, پوٹین کے ساتھ جب ان کی مذاکرات, میں نے خود ان سے سنی یہ بات, کیسے گئے, کیا ہوا, کیا کچھ نہیں ہوا, تو وہاں پہنچے, نماز کا ٹائم تھا, میں نماز پڑھ رہا تھا, 15-20 منٹ میرے خیال میں تھا ٹائم, آدھا گھنٹہ ٹائم تھا, اور سب دو نشستیں ہوئی ملاقات ان کی, اور وہ تیار ہو گئے سیریا میں آنے کے لیے. ماہر ڈپلومیٹ, ان کے پاس ایک, جب کسی سے وہ بات کرتے تھے تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے فائدے کی بات کر رہے ہیں, میرے وطن کے فائدے کی بات کر رہے ہیں, اس طرح کی گفتگو ان کی ہوتی تھی. کہ وہ ایسے نہیں کہ وہ اس کا ہمدرد ہوں میں تمہارا. ان کے اندر انسانی اقدار کی بھی حفاظت موجود تھی, تمام مظلوموں کی حفاظت بھی موجود تھی, امت مسلمہ کی طاقت کو بھی محفوظ کرنا تھا اور مزید ٹوٹنے سے بچانا تھا, اسلامی ممالک کو ٹوٹنے سے بچانا تھا, اس پورے ریجن کو ٹوٹنے سے بچانا تھا. وسیع تر ان کے جو تھے سپاہی کچھ اس لیول پر جا کے لے کے گئے, وہ اس کو تجربہ تھا بچپن سے تجربہ, پھر جو تجربہ انہوں نے 8 سال جنگ میں حاصل کیا, وہ تجربہ جنہوں نے مذاکرات میں حاصل کیا جو اشرار اور راہزن تھے یا ڈرگ سمگلر تھے, ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان چیزوں ان کو دیکھا, یہ بھوکے لوگ ہیں, ان کی مشکلات ہیں, ان کے لیے زمینیں ان کو دیں, ان کے لیے کنویں کھودے, ان کو اگریکلچر کی سہولتیں دیں تاکہ یہ لوگ غلط راستوں سے نکل کر واپس آ جائیں. یہ بہت بڑا وہ ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں کو جو اسلحہ اٹھائے ہوئے لوٹتے تھے, مارتے تھے, لوگوں کو قتل کرتے تھے, انہیں کہا کہ آپ ان لوگوں سے بات کر لیں جو مقتول ہیں, جو شہید ہیں, ان کے گھر والے آپ کو معاف کریں تو معاف ہیں آپ لوگ. تو ایک یہاں سے جو سیکھا پوری دنیا میں پھر اس کا پریکٹیکل کیا, مزید ان کی شخصیت کو نکھرنے کا موقع ملا. دیکھیں انوائرمنٹ بہت اہم ہوتی ہے, اگر کربلا نہ ہوتی نا اب الفضل العباس کی شخصیت اس طرح سے نکھر کے سامنے نہ آتی, علی اکبر اس طرح سے نکھر کے سامنے نہ آتے جیسے کربلا میں ہے. کربلا چاہیے اس کے لیے, حبیب ایسے نکھر کے نہ آتا. شخصیت ان کو موقع ملا, انوائرمنٹ ملی, اور یہ شخصیت اس وقت تربیت پاتی ہے جب ولی فقی کے زیر سایہ ہو. تو اگر ولی فقی کے زیر سایہ نہ ہو ایسی شخصیت وجود ہی نہیں پا سکتی, آ ہی نہیں سکتی. مکتب ولایت فقی میں یہ شخصیت تربیت پاتی ہیں, اگر مکتب ولایت فقی نہ ہو شہید عارف حسینی وجود میں نہیں آ سکتا, شہید عباس موسوی نہیں آ سکتا, سید حسن نصر اللہ وجود میں نہیں آ سکتا, سید کا عبد الملک یا باقی بزرگان جو ہے بہرحال نام نہیں سب کے لے سکتا. تو یہ انہوں نے سپاہی قدس کو اس مقام پر جا کے پہنچا دیا کہ امریکہ کا 8-9 ہزار ٹریلین ڈالر, انہوں نے جنگ نام متقارن کی جو ڈاکٹرائن رابر کی اس کو بیان کر سب کر رہے تھے, اس کو کیا کیا, ایسا خاک میں ملا دیا. دشمن کو درست پہچان کر, اب دیکھیں یہ کیسا جرنیل تھا جس کے ساتھ اس کے سپاہی عشق کرتے تھے, جان دیتے تھے اس کے اوپر, اور یہ کیسا جرنیل تھا جو محاصرے میں اتر جاتا تھا اور جو امریکی جرنیل اس کے مقابلے میں تھا وہ کہاں بیٹھا ہوتا تھا, وہ دور دراز کسی بحری جہاز کے اندر بنے ہوئے دفتر کے اندر یا کسی عرب ملک کے اندر بیٹھا ہوتا تھا, یہ وہاں فرنٹ پہ ہوتا تھا, ماض جنگ پر ہوتا تھا. ایسا کہاں ملتا ہے جو اس نے سیکھا تھا, جو ماض جنگ سے 8 سال جو جنگ لڑی اس نے, میں نے خود سنا کہا میرا لشکر 4 لشکروں کا کام کرتا تھا. عام طور پر ایک لشکر کیا کرتا ہے, اٹیک کرتا ہے دشمن کے اوپر, میرا ڈیو یا برگیڈ اٹیک کرنے کے بعد اس کی دفاعی لائن توڑتا ہے, مقابلہ ہوتا ہے, پھر دوسرا ڈیو آتا ہے اس کو ریپلیس کرتا ہے, پھر دشمن کے جوابی حملوں کو وہ روکتا ہے, جنگ رہتی ہے, تیسرا آتا ہے, پھر جب دشمن کے حملے دف ہو جاتے ہیں پھر ایک آتا ہے جو اس ایریے کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اور وہاں پر چیزوں کو تثبیت کرتا ہے. میرا ڈیو یا برگیڈ, اسے تیپ کہتے ہیں فارسی میں, برگیڈ کو لشکر کو ڈیو کہتے ہیں, میرا جو تیپ تھی یا برگیڈ لشکر تھا وہ دشمن کی دفاعی لائن کو پہلا حملہ بھی کرتا تھا, پھر جب جوابی حملے کا دفاع بھی کرتا تھا, لڑتا تھا, اس کے بعد اس جگہ کی تثبیت بھی کرتا تھا, سخت تربیت کیا تھا اس نے. لہذا حاج قاسم اس حوالے سے, میڈیا کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, مقاومت کا جو میڈیا اس نے انسٹال کیا وہ دیکھنے والے آگا صاحب, میں نے کہتا نا کہ اس کو ایک حصہ سے دیکھو, معاشی حوالوں سے جو اقتصادی ریلیشن ہیں گئے اس کے حوالے سے کتنا کام کیا اس نے ان مقاومت کے ملکوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے, سیاسی, سماجی, اجتماعی, اخلاقی, دینی اور فوجی, ہر لحاظ سے وہ ایک اس طرح کی شخصیت تھی. ایسے نہیں ہے کہ رابر اس کا نام لے کے رو پڑے, اس کے اندر انسانیت بھی عجیب و غریب تھی. آپ کو عزت دیتا تھا, میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. ایک دفعہ ان سے ملنے کے لیے میں جا رہا تھا, تو وہاں ہم تقریباً 6 بجے قریب, 6:15 امام خمینی کے حرم سے آگے نکلے, تو شاید اتوار کا دن تھا یا جمعہ کا مجھے یاد نہیں ہے, چھٹی بہر رش نہیں تھا صبح, تو میں سو گیا, کمکم سے آیا ہوا تھا, رات جاگتا ہوا تھا, تو آنکھ کھلی تو دیکھا گاڑی سلو چل رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ, میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ کیا گاڑی خراب ہو گئی ہے, कहा नहीं, उन्होंने जहाँ से आना था वो लेट हैं कुछ 5 मिनट, तो उन्होंने वहाँ के दफ्तर से लिंगाया कि उन्होंने कहा कि मुझसे पहले ये ना आए, मेरा मेहमान है, अच्छा नहीं है कि ये पहले पहुँचे और मैं बाद में पहुँचूँ। मैं जब गया उनके पहुँचा, मैंने जब घंटी बजाई दरवाजे गया सब ना, तो दरवाजे पर खड़े थे करीम इंसान। एक दफ़ा मैं जब जाता था हुकूमत, तो तालिब इल्म भी बात कहते थे ना, दोस्त बैठ कहते थे कि हमने मिलना है आपके साथ जाना है, दो वाक्य। एक दफ़ा मैं, मेरे साथ काफ़ी दोस्त 4-5 तैयार हो गया जी, तो रास्ते में उनके दफ्तर से रिंग आया कि कब अब, मैंने कहा मैं कुछ लेट हो गया हूँ, मेरे साथ कुछ और दोस्त भी हैं। कहते आप मुलाकात तो आपने अकेले करनी है। मैंने कहा मैं तो अकेले नहीं होऊंगा, मेरे साथ दो दोस्त भी हैं, तो अगर देखो अगर ऐसा मसला है तो ठीक है मैं वापस चला जाता हूँ। 2 मिनट बस करेंगे, आ रहा नहीं, वो कह रहे हैं कि आप सारे आओ, आपके साथ आ गए तो अब वापस ना भेजो उनको। एक दफ़ा मिलने गया किसी एक दोस्त ने कहा मैं भी साथ चलूँगा, वो मस्जिद में थे, मैं कुंभ में था, उन्होंने कहा मंगल को मिलना है, इतवार को उनके ऑफिस से रिंग आया कि आप सुबह आ सकते हैं। मैंने कहा मैं इधर ही आ सकता हूँ, तो कहते उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने मंगल को कहीं चले जाना है, तो आप पीर को आ जाओ सुबह 7 बजे आप आ जाएँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सुबह 7 बजे वहाँ पहुँच गया, 7 से लेकर नमाज ज़ोर तक वो बैठ बातें करते रहे। जब अज़ान ज़ोर होने लगी, उठने लगे, तो मैंने कहा मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने आपसे मिलना था, लेकिन आपने एक दिन पहले मुलाकात रख की है, वो मस्जिद में रह गए हैं, उनकी फ़्लाइट लेट है, वो नहीं पहुँच पाए। तो कहते कब पहुँचेंगे, मैंने कहा 3 बजे तक आ जाएंगे। कहते ठीक है मैं बैठता हूँ, जब तक वो नहीं आते मैं इधर इंतज़ार करूँगा और मैं उनसे मिल के जाऊँगा। फिर इंतज़ार किया था और फिर उनसे मिल के चले गए, 40 मिनट बैठे रहे तकरीबन। एक इंसान को इज्जत देता था, इंसानी करामत उसमें बहुत थी, इंसान किस किस चीज़ को याद करे। आखिरी बार मैं उनसे मिला जब उनकी शादी से 4 महीने पहले, तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं 4 महीने पहले भी आया था, तो अपने रफ़ाक़ात दोस्तों से कहने लगे कि 4 महीने पहले आया तो मिला क्यों नहीं, मेरे साथ क्यों नहीं मुलाकात हुई, इस तरह से होने लगे। बहरहाल तो जब मैं उठने लगा तो उनकी तबीयत, बहरहाल ना उनका था कि क्यों नहीं ऐसे वो मिले ना। मैं चलने लगा तो मैंने कहा इस दफ़ा तो आप भूल गए, हर दफ़ा मुझे अंगूठी देते थे, अंगूठी देते थे मेरे आसे, अंगूठी दोस्त उतार लेते थे, तो आज इस दफ़ा तो आप भूल गए हैं। तो जो शहीद हो गया हुसैन पुर जाफर, जो मुझे नहीं पता था, जब वो शहीद हुआ पता चला ब्रिगेडियर था, कहते हुसैन इधर आओ, इनको अंगूठियाँ ले आओ। तो एक हकीम इंसान था, एक मुअल्लिम था, एक मुरब्बी था, आगा जान वो आपको सिखाता था। एक नज़त कैसे चलाई जाती है, एक नज़त को कैसे लेके आगे बढ़ते हैं, सफाई कुछ ये नहीं आप देखें, यानी नज़त पूरी दुनिया के अंदर जुल्म के खिलाफ नज़त को अहिया किया जाए और आगे ले जाया जाए। वो एक नज़त को शुरू करने वाला, आगे बढ़ाने वाला था, जद्दोजहद मुबारजा जुल्म के खिलाफ, कुफ्र और निफाक के खिलाफ, आलमी इस्तिकबारी कुव्वतों के खिलाफ। इंसान जब उसे मिल लेता था तो वाकई ऐसी हदीस कि मुझे परवाह नहीं, मैं मौत पे जा पड़ूं या मौत मुझ पे आ पड़े, इस तरह का हौसला मिलता था आदमी को। ये आगा का नुमाइंदा था, हकीकी ममस्सिल, हकीकी नुमाइंदा हजरत आगा का, राबर अजीज इंकलाब का, यह था जिसको देखे, जिसमें राबर की औसाफ और खसूसियात मुतजली थी और उनका मजर था वो। लिहाजा वाकियान उसका मकतब है जो एहयागर है, मकतब वलायत फकी का, उसका स्कूल ऑफ थाट है। इस जमाने में जब हर तरफ खदशात, नाउमीदियां, शकूक और शुबहात, पता नहीं क्या कुछ नहीं था, आप जानते हैं सारे के सारे, आप तंजीमी लोग हैं, इनकलाब खत्म होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। जब वो शाम गया तो हाशमी सुजानी मुखालिफ, बड़े अता अहमदीन याद भी मुखालिफ था, सारे मुखालिफ थे, उसको अजियत करते थे, उसका साथ नहीं देते थे, मुश्किलात का शिकार रहता था वो। एक दिन ये जो बुनियाद मुसद्दफान के, ये शहीद के क्या नाम है उसका, अरे परवेज पत्ता, वो कह रहा था कि मैं अपने नीचे नमाज खाने में नमाज पढ़ रहा था, मुझे किसी ने कहा कि आपके ऑफिस में आज कासिम आया हुआ है। मैं गया तो अगर नमाज पढ़ रहा था, मुझे कहने लगा मेरे पास पैसे नहीं है, अब वहाँ पर मेरे पास जो शाम के अंदर मेरे पास रोटी का खाना देने के वसाइल नहीं, उनको कुछ देने के, मेरे पास मेरी मदद करो। इस तरह से वो लड़ता रहा और जुबान पर वो शिकवा नहीं लेके आया, मुश्किलात में रहा, کیونکہ حکومت اس کا ساتھ ہی دیتی تھی, لیکن وہ تو حکومت سے بالا تر انقلاب کے اہداف کو لے کے, اسی لیے اس کا ٹکراؤ بھی ہوتا تھا. اسی لیے وہ کہتا تھا کہ جو آپ نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس کی تین اس کے ضلع ہیں, تین اس کے شعبے ہیں, یہ ہو جائے گا, پھر آپ کا میزائل والا مسئلہ ختم کریں گے, پھر اندر آ گیا آپ کے اصل انقلاب کو ختم کریں گے. ایک افشاگر تھا اور بظاہر کسی پارٹی میں بھی نہیں تھا بظاہر, لیکن رابر کے ساتھ تھا, وہ حتی ولایت کے ساتھ تھا, ولی فقی کا پیر, اس میں کسی قسم کی مجاملہ کوئی نہیں کرتا تھا, کسی قسم کی کیا سے کہتے لیتا اللہ سے کام نہیں لیتا تھا, کلیئر تھا, واضح تھا, بہت واضح تھا رابر کی پیروی میں, اس کا وصیت نامہ بھی اس کا عکاس ہے. لہذا سپاہی کس کو آ جائے گا اس نے, اب اس میں بہت زیادہ بحثیں آگا جی کہ کیا کیا کام کیے اس نے. بہرحال کلی طور پر کہتے ہیں کہ سپاہ قدس کو انقلاب کے لیول پر لے آیا, انقلاب اسلامی کے اہداف کے حصول کے لیے, اور آج دیکھیں کہ اس کی جگہ جگہ اثرات موجود ہیں. شکریہ سر.
ماشاء اللہ آغا صاحب, بہت سارے سوالات کے جواب تو آپ نے, جو میں چھیڑنا چاہ رہا تھا وہ آپ نے دیے, اور امام خمینی کی وصیت نامے میں اس کی طرف بہت تائید تھی. میں ممتاز بھائی کی طرف آتا ہوں. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وصیت نامے میں کہتے ہیں کہ ہماری عوام بلکہ تمام مسلمانوں اور دنیا کے مستضعفین کو یہ فخر حاصل ہے, خدا قرآن اور اسلام کا دشمن امریکہ اور عالمی صہیونزم کا پیروکار اسرائیل ہے. اس دشمنی کو لوگوں کے اندر راسخ کرنے, اس سے مقاومت پیدا کرنے میں حاج قاسم سلیمانی کہاں نظر آتے ہیں؟
ماشاءاللہ سر, راجہ صاحب نے بہت بسیط انداز میں اور بلکہ پورے مضمون کا ہی احاطہ کیا تھا معاملات کا. اس کے بعد اچھا نہیں لگتا ہے کہ آدمی کوئی بات کرے, البتہ کہ چونکہ مذاکرہ ہے اور اس میں تھوڑی ہمت کی جا سکتی ہے. اگر ہم امام خمینی کی یعنی اس فخریہ باتوں پہ جاتے ہیں کہ یا جو مثلا دشمن کے بارے میں بتایا کہ امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے جو شناخت تھی, کیونکہ انقلاب اسلامی کے حوالے سے یہ چیز ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں خیال کرنی چاہیے کہ دشمن نے کئی دفعہ جو ہے وہ توجہ ہٹانے کی کوشش کی. اس قسم کے جو مسائل اسلامی دنیا میں پیدا ہوئے, خود جیسے داعش کا وجود آیا, اور یہ امام خمینی کی بھی مثلا خصوصیت تھی اور بعد میں رہبر انقلاب کی, اور ظاہر ہے اسی وجہ سے شہید سلیمانی کی بھی, کہ کسی بھی مرحلے پہ ڈسگائز نہیں ہوئے, اس موضوع سے منحرف نہیں ہوئے کہ جو موجودہ اصل کے جو امام خمینی نے جس کی طرف توجہ دلائی تھی کہ ہمارا اصل مسئلہ جو ہے اسرائیل ہے اور جو ہماری اصل دشمنی امریکہ سے بھی اس وجہ سے کہ وہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہوتا ہے. اب چونکہ ٹائم بہت زیادہ گزر چکا ہوا ہے, لہذا میں اس سوال کے ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ شہید سلیمانی کی جب ہم شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کے جو کئی سارے پہلو ہیں صاحب نے بتائے, ایک بہت برجستہ ترین اور اہم ترین جو پہلو تھا وہ شخصیت کا, وہ ان کا تمدن سانس پہلو تھا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بہت اچھے فوجی جنرل ہوتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت انقلابی ہوتے ہیں, اور تیس تیس چالیس چالیس سال شاید جنگ کا تجربہ ہوتا ہے لوگوں کو, تیس تیس چالیس سال جدوجہد کا تجربہ ہوتا ہے, لیکن ایسے بہت کم ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. یعنی اگر انقلاب کامیاب ہو گیا, اگر جنگ میں ہم جیت گئے, اس کے بعد کیا کرنا ہے. اگر اہداف بالکل آخر تک کلیئر نہیں ہے تو پھر انسان جو ہے وہ بہت جلدی منحرف ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کام میرا ختم ہو گیا. لیکن یہ جو ایک طویل جنگ عالمی استعمار کے خلاف امام خمینی نے جس کی طرف جو آغاز کیا, تو اس کو شہید سلیمانی نے جو جس انداز میں یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیشن بلڈنگ کا تصور، ایک نیشن بلڈنگ کا تصور اور نیشن بلڈنگ کن اہدافات کے ساتھ، اس میں یعنی جو جس طرح راجہ صاحب نے بھی اشارہ فرمایا تھا کہ اگر مثلا جو ایک امتیاز ہے تشیع کا وہ دشمن شناسی کے عنوان سے، دشمن شناسی اور دشمن کی معرفت، یعنی خدا نخواستہ بعض لوگ جو ہے وہ دشمن شناسی کو دشمن تراشی کے موضوع میں بھی لے لیتے ہیں کہ ہم کوئی زبردستی کو دشمن بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن جو حقیقی دشمن ایگزسٹ کرتے ہیں ان کا صحیح تعارف اور ان کے خلاف صحیح جس کو کہنا چاہیے کہ خطوط پہ جد و جہد وہ شہید نے متعارف کرائی، ایسے علاقوں میں خود جیسے مثال کے طور پہ آپ یمن کی مثال لیتے ہیں، یمن میں ظاہراً سعودی عرب کے خلاف اور وہاں کے جو حکمران خاندان تھا اس کے خلاف ان میں بہت جذبات پائے جاتے تھے، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ سب سے بڑی ریلی اگر ہم دیکھتے ہیں قدس کے حوالے سے تو وہ دارالحکومت صنعا سے نکلتی ہے، انہوں نے ان کو اس بات پہ راضی کیا کہ آپ کی ان کے ساتھ جتنی دشمنی صحیح، لیکن یہ اس اصل دشمن کے وہ ایجنڈے کے جو آپ کو مشغول رکھنے کے لیے ہیں اور آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے ہیں، لہذا یمنی برادران کو اس سمت میں داخل لے کے جانا کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کو اپنا صحیح دشمن خیال کریں، اور اس وقت وہ بالکل کلیئر ہے کہ ہمارے ساتھ جو مسائل ہیں وہ اسرائیل اور امریکہ کی وجہ سے، ہم لبنان میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں ہی جو ہے وہ مختلف گروہ عیسائی مسلمان شیعہ سنی شیعہ شیعہ کافی باہر دستوں کے رواج ہیں، لیکن وہاں پہ بھی امام خمینی کی یہی کوشش چاہیے اور اس کے بعد رہبر کی اور ظاہر کے شہید سلیمانی کی کہ آپس کے تمام مسائل کو اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے جو اصل دشمن ہے اس کی طرف متوجہ کیا جائے، تو ہر حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو اصل دشمن ہے اس کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے رہے،
کیونکہ مذاکرہ ہے تو مذاکرے کے اندر آپ سامعین بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو بالکل کریں، اور ذرا اس مائک کو آن کر دیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم راجہ صاحب کی طرف آئیں گے اور اس کو کسی
میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا آ کی تکمیل میں کہ دیکھیں وہ جنگ دشمن کے گھر کے اندر لے گیا، اسرائیل کے اندر جنگ چلی گئی، تل ابیب پر اندر سے میزائل لگتے ہیں، آپ نے گزشتہ جو جنگ دیکھی غزہ کی اور اسرائیل کے ساتھ، جنگ اسرائیل کے اندر لے گیا، یہ ایک بہت عام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایران میں ایک شہید فاؤنڈیشن جو شہداء کی کفالت کرتی ہے، لیکن شہیدوں کی جو کہتے ہیں کہ دلوں میں راج کرنے والا ان کے بچوں کے واج قاسم تھا، کیا وجہ ہے کہ شہید فاؤنڈیشن کے جو ہیڈ ان کو کوئی جانتے ہی نہیں، اور حاج قاسم جو ہے اس طرح سے ایک بچی ہے 3-4 سال کی، اس کا باپ شہید ہو گیا ہے، اب اتنا پیار ہے کہ حاج قاسم اس کے گھر جاتا ہے، بچی دوڑتی ہے فارسی میں کہتی ہے اخجون بابا آمد بابا آمد، اتنی خوش ہو گئے میرا بابا آ گیا میرا بابا آ گیا، بچی ہے، بیٹھے ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ شہید کی بیٹی آئی ہے، جوتے پہنے بغیر دوڑتے ہیں دروازے کی طرف کہ اس کو میں رسیو کروں، شہدا کے گھروں میں جانا، شہدا جو زندگی کے سفر کے اندر ان کے فیملیوں کو بھلا دیا گیا، لوگ نہیں یاد کرتے ان کے ساتھ، جو اداری اور جو رسمی بیوروکریٹک انداز ہوتا ہے اس کے اندر ان کے مسائل اور مشکلات، ان کے گھروں میں جانا، ان سے ملنا، آغا کے نمائندے کے طور پر جانا، حالانکہ شہید فاؤنڈیشن والا بھی آغا کا نمائندہ ہے لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہے، اپنا باپ سمجھنا، وہ بچے کہتے ہیں کہ ہم دو دفعہ یتیم ہوئے ہیں، حاج قاسم کے بچے ایک بار یتیم ہوئے، ہم دو بار یتیم ہوئے، پہلے ہمارا والد پھر ہمارا امو شہید ہو گیا، یہ بھی ہمارا بابا تھا، ہم یتیم ہو گئے، شہدا کی مائیں کہتی تھی کہ ہم دو دفعہ ہمارے بچے ایک پہلے بیٹے ابھی ہمارا یہ بیٹا بھی مارا گیا، اس طرح سے ہے سب قریب،
اتنا قریب شہدا کے بچوں کے فیملیز کے, اور اس طرح سے ان کے ساتھ جیتا تھا. یہ شخصیت ایک استثنائی شخصیت ہے. ایسے نہیں کہا جا رہا کہ رابر کا مالک اشتر تھا, استثنائی شخصیت ہے. لہذا بہت سی باتیں کہنے کو جی چاہتا ہے لیکن وقت نہیں ہے. انشاءاللہ آپ سوال کریں گے, ممکن اس میں کچھ آ جائے.
السلام علیکم. آواز ابھی ممتاز بھائی نے بھی کہا کہ جیسے شہید کی لبنان میں جہاں برسر پیکار تھے, نہ صرف یہ کہ دوسرے مذاہب آپس میں شیعہ شیعہ, اور یہ آپ کی ملاقاتیں جیسے بھی ہم نے سنا, کیا ہمارے پاکستانی شیعوں کے لیے کبھی کچھ ایسے ان کے خیالات اور اس طرح کی کچھ پیغامات آپ کے توسط سے بھیجے انہوں نے؟
دیکھیے پہلی بات یہ کہ ہم چونکہ دور سے چیزوں کو دیکھتے ہیں نا, تو ہمیں اپنی تو پتہ ہوتی ہے, ان کی نہیں پتہ ہوتی. ابھی میں لبنان گیا ہوا تھا ربیع الاول میں, میں نے 5-7-8 ربیع الاول کو یا 9 کو وہاں سیئر سے ملا ہوں. میں جس دن وہاں پہنچا اس سے اگلے دن ہی وہاں پر ان کے 7 لوگ شہید ہو گئے تھے لبنان میں, ایک مظاہرے میں تھے. سیئر سے میں ملا تو انہوں نے کہا کہ اس میں 3 شہید عمل کے تھے, 3 شہید ان کے تھے, پھر ایک شہید اور بڑھ گیا جو ان کا تھا, 7 ہو گئے. کہنے لگے کہ یہاں اتنے حالات خراب تھے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک طرف پہلے مثلا فرض کرتے ہیں کہ اس کے خلاف بولا گیا, مثلا نبی بری کے خلاف, اس کے گھر والوں کے خلاف, بچوں کے خلاف, پھر ان کے جوابی ہمارے خلاف, میرے خلاف, میرے بچوں کے خلاف, اور آئے دن ہماری کمیٹی بیٹھتی ہے کہ سوشل میڈیا کنٹرول کریں, یہ کریں, وہ کریں, نہ کریں. اتنے مسائل وہاں اس وقت بھی رہتے ہیں. یہ جو شہید ہو گئے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے شہید کٹھے ہو گئے. اب سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے جو جھنڈا لگتا ہے, آدھا ان کا آدھا ان کا دل بنا ہوا عمل کا اور حزب اللہ کا. دشمن وہاں آرام سے نہیں بیٹھا ہوا, اس کو حزب اللہ کا اور عمل کا اکٹھا رہنا قابل قبول برداشت نہیں ہے. لہذا آئے دن کہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں, ہماری جو کوآرڈینیشن کے لیے کمیٹی ہے, ٹیم ہے, وہ رابطے کرتی رہتی ہے اور چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے. حاج قاسم پاکستان کے بارے میں ان کی یہ رائے تھی کہ پاکستان مقاومت کی زنجیر کا حلقہ مفقودہ ہے. حلقہ اور جو درمیانی کڑا ہوتا ہے, مفقودہ نہیں ہے. نہیں, جس دن یہ حلقہ مفقودہ اس زنجیر کا وجود میں آ گیا اس وقت اس خطے میں امریکہ نہیں رہ سکے گا. پاکستان کو ہول دینا ہے, بالآخر پاکستان کو اس جگہ پر لانا ہے. اس کے لیے کام کرنا چاہیے, ریلیشننگ کرنی چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے, ملنا چاہیے. ہدف کیا ہے کہ پاکستان یہاں آئے جو اس کی نیچرل جگہ ہے. ان نیچرل ہے پاکستان جس جگہ بیٹھا ہوا ہے. اس کی لوکیلٹی کو دیکھ لیں, پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ لیں, نیشنل سیکورٹی کو دیکھ لیں, اس ریجن کے فیوچر کو دیکھ لیں. ہر لحاظ سے پاکستان کو ادھر آنا چاہیے تھا, درست نہیں ادھر جانا. لہذا جو بھی کوشش ہو, تعلقات ہوں, ملنا ہو, ملانا ہو, بات چیت ہو, اس طرف ہونا چاہیے, ادھر لے کے جانا ہے پاکستان کو. ٹھیک ہے, پولیٹیکل رول کے لیے وہ قائل تھے لیکن پاکستان کے شیعوں کے سیاسی رول کے بہت بڑے حامی تھے. وہ کہتے ہیں جتنی آپ کی آبادی ہے اتنے پرسنٹ تو آپ کا پولیٹیکل پاور ہونی چاہیے, اس کے باقاعدہ وہ قائل تھے اور چاہتے تھے کہ ایسا ہو. بار بار تاکید کرتے تھے جب بھی ملتے تھے, وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے کہ اپنی جتنی آپ کی تعداد ہے اس کو نقد کریں. اس کو لفظ نقد استعمال کریں, اس کو نقد کریں آپ لوگ, یعنی اتنی اگر 25% ہے تو 25% سے ایسی طاقت آپ کی ہونی چاہیے, آپ کا نقش رول ہونا چاہیے, کیش کریں اس کو, یعنی نقد کریں. یعنی یہ کہتے تھے پاکستان کے بارے میں. یہاں تک ایک آخری واقعہ ان کا سناؤں. یہاں سے ایک ڈی جی آئی صحیح تھے, وہ ایران گئے. انہوں نے کہا کہ ملنا ہے ان سے, تو میں نے انہیں کہا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے, سید ہے, سید آصف منیر. کہنے اگر سید ہے تو پھر میں اس کے ساتھ ملوں گا, آ جائے گا. گیا اس کو مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ملے. تو اس نے افغانستان کے حوالے سے گفتگو تھی کہ وہ جو کہہ رہے تھے, اس نے کہا کہ اگر آپ کی اسٹریٹجی وہاں پر عملی ہو جائے تو ہمارا نقصان ہے پاکستان کا.
تو انہوں نے کہا اگر پاکستان کا نقصان ہے تو پھر ہم پیچھے, آپ آگے, آپ کے پیچھے ہماری نماز. یہ توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح کے بندہ, پاکستان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے, پاکستان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اس نے جواباً اب کچھ کہنا تھا, کہا ہمارے پاس خبریں ہیں, انفارمیشن ہے کہ ممکن ہے امریکہ پر اٹیک کرے یا کوئی سعودی عرب سے, کوئی عرب ملک پر اٹیک کرے. کہیں جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, جواب دیا انہوں نے, میں نے 40 سال میں 5 جنگیں لڑی, اس کو شکست دی ہے. جہاں تک عربوں کا تعلق ہے, وہ شیشے کے مضمون کلام یہ ہے, لفظ دسنا, کہ وہ ہمارے ساتھ 1 گھنٹہ بھی نہیں مقابلہ کر سکتے شیشے گھر میں بیٹھ کر. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, اگر پاکستان پر کسی غیر مسلم ملک نے حملہ کیا, ہاں اس نے کہا تھا ہم نیوٹرل رہیں گے نا, اپنی زمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, لہٰذا ہم نیوٹرل, آپ کو یقین دہانی کراتے ہم نیوٹرل ہیں. اس نے کہا اگر پاکستان پر کسی نے حملہ کیا, ہم بھی نیوٹرل نہیں رہیں گے, ہم پاکستان کے لیے اپنا خون دیں گے. میرا پاکستان میں شہید ہونا میرے لیے باعث فخر ہے. اس طرح کا آدمی تھا وہ. تو یہ ان کے احساسات اور جذبات تھے پاکستان کے بارے میں, پاکستان کی اہمیت کے قائل تھے. ایک آبادی کے لحاظ سے, لوکیشن کے حوالے سے اکیڈمی طاقت بھی ہے, اور پاکستان کے اندر لوگ دیندار ہیں, مذہب سے, دین سے محبت کرتے ہیں, بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اہل بیت شیعہ بہت تعداد میں ہیں, یہاں کے شیعوں کے حوالے سے بھی ان کے بہت اچھے نظریات تھے کہ اہل بیت سے عشق رکھتے ہیں, ولا رکھتے ہیں, اور پوٹینشیل والے شیعہ ہیں. تو اسی طرح سے پھر تعریف کرتے تھے ان کی بہت زیادہ.
میں ممتاز بھائی کی طرف ہی آؤں گا. شہید قاسم سلیمانی جد و جہد کی ایک علامت, جنرل, اور دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم داعش, جس کا انداز, جس کی اپنے آپ کو پریس کانفرنسوں سے لے کے ہر جگہ کا انداز بڑا صفاکانہ ہے. بڑے بڑے رہنما ہیں, نام نہیں لیتے, کلیشن کوف ان کے ساتھ ہے. شہید قاسم سلیمانی ظاہراً ایک, اگر ہم دیکھیں تو چہرہ جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس نے اتنی بڑی ایک مزاحمت کھڑی کی کہ داعش کو شکست دی, لیکن شہید قاسم سلیمانی اس عنوان سے جب ہم تصویروں میں دیکھتے ہیں, نہ اس کے پاس اسلحہ نظر آتا ہے, نہ اس کا انداز مسلحانہ ہے, نہ اس کی گفتگو خنجر نکل کے جہاد کی ترغیب کی طرف دے رہی ہے, تو کیا ہم یہ کہیں گے جو امام خمینی کے بقول کے سیاسی, سماجی, اقتصادی, ہم حاج قاسم سلیمانی کو جب مکتب کا عنوان دیتے ہیں تو ہم تھوڑی وضاحت میں اپنے لیے چاہوں گا کہ مکتب سے بھی کیا مراد لیتے ہیں, کہ ویسے تو ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے کہ شہید قاسم سلیمانی نے ایک مسلح جد و جہد کا ایک تصور لے کر آتا ہے, لیکن جب اس کی ہم تصویر جب سامنے آتی ہے تو ہمیں اس کی شکل و صورت, اس کا انداز, اس کی گفتگو, حتیٰ کہ محاذ کے اگلے مورچوں میں بھی وہ مسلح نظر نہیں آتا. ممتاز بھائی,
عام طور پہ شہید قاسم سلیمانی کا جو امیج ظاہراً بنتا ہے وہ, کیونکہ جب بانڈمان جنرل بنتا ہے, اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ مثال کے طور پہ یمن گئے تو وہاں پہ راکٹ چلانا اور میزائل بنانا سکھا رہے ہوں گے, اور اگر وہ عراق گئے تو وہاں پہ وہ کلائمیٹ کو ہاتھ میں اٹھائے, اور شاید ایک جو تصویر ان کی زیادہ بہت مشہور ہوئی اس مضمون میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ حشر شادی کے جوانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ موسل کو کے اوپر جو آپریشن ہو رہا ہے وہ کس طرح سے کر رہے ہیں, اور یہ میڈیا میں تقریباً اسی طرح سے ان کو پیش کیا جاتا ہے, یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ان کے ساتھ کسی بڑے اسلحے کے ساتھ ان کی تصویر کہیں ملا, ورنہ ظاہراً میڈیا کی پوری کوشش یہ تھی, جو خاص طور پہ مغربی میڈیا ہے, کہ وہ ان کو ایک بہت خونخوار شخصیت کے طور پہ متعارف کرائے. لیکن حاج قاسم بنیادی طور پہ جو میں تھوڑا بہت ان کی شخصیت کو سمجھ سکا تھا, سب سے زیادہ جو ان کا رجحان تھا وہ تمدن سازی پہ تھا. انقلاب نے نہضت اقتدار کے عنوان سے 5 مراحل کا تذکرہ فرمایا ہے, جو کہ یہ نہضت جو ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھتی ہے اور کس کے کیسے کیسے مراحل ہوں گے، کہ مثال کے طور پہ پہلا مرحلہ یا گاؤں میں اول انقلاب لانے کہلاتا ہے جو کہ آیا ہے، اور گاؤں میں دوم کہ جس میں اس وقت خود انقلاب گزر رہا ہے، اور ہم بھی ظاہر ہے کہ ہم اس کو اپنے آپ کو وہیں پہ فٹ کرتے ہیں کہ جہاں پہ نظام سازی کا مرحلہ ہے۔ شہید سلیمانی کی اصل جو ایکسپرٹیز تھی وہ نظام سازی کے عنوان سے تھی، وہ جہاں جانے تھے وہ کام سکھاتے تھے کہ جو دیر پا کام ہوتے تھے، یعنی گویا کہ پتھر پہ لکی تمدنی کام وہی ہوتے ہیں کہ جو یعنی جڑوں میں جا کے معاشرے کے جڑوں کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے ان کا جو ہے وہ انعکاس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو شہید سلیمانی کہیں پہ کلاشن کوف کی گولیاں نہیں بانٹتے ہیں، کہیں پہ راکٹ میزائل اور ٹینک بختر بند گاڑیاں، یہ اس سے بڑا کام وہی کرتے تھے کہ ملتوں کو سکھاتے تھے کہ آپ ایک ملت ہو، آپ کی ایک تاریخ ہے، ملت سازی جس کو کہنا چاہیے، نیشن بلڈنگ، یعنی تمدن سازی کے دو بڑے بنیادی اصول آ جاتے ہیں یا دو اس کے حصے ہوتے ہیں کہ اسٹیٹ بلڈنگ اور نیشن بلڈنگ۔ رہبر انقلاب نے بھی اس کو اس انداز میں فرمایا کہ پہلے بار ایک انقلاب ہے، گاؤں میں اول انقلاب ہے، گاؤں میں دو نظام سازی ہے، گاؤں میں سوم جو ہے وہ حکومت سازی ہے، کہ جو ابھی مرحلہ سارے دنیا میں انقلابی لوگوں نے اس پہ جانا ہے، لیکن ابھی ہم نے کچھ جیسے پاکستان میں نظام سازی مسلم جس وجہ سے مسلمین ہیں، یہ ایک نظام ہے کہ جو پاکستان کے مومنین کو ملا ہوا ہے کہ وہ اس نظام کو نہضت انتظار کے ساتھ منسلک کرے۔ آئی ایس او ہے ہمارے یہاں، وہ ایک نظام ہے، ماشاء اللہ آپ نے کل کے حادثے میں دیکھا ہوگا کہ آئی ایس او کے جو اسکاؤٹس کے جوان تھے وہ انہوں نے وہاں پہ مری میں خدمات پیش کی، اور اس کے لیے انہوں نے نئے رہبر معظم کو کوئی ای میل کی کہ بتائیں ہم کیا رہیں کیا نہ کریں، ناراجہ صاحب سے پوچھا ہوگا، بس ایک اپنی ذمہ داری سمجھو، یعنی ایک کام سمجھ میں آ گیا امام اسکاؤٹوں کو، یہ کام ہمارے کرنے کا ہے تو اب ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ کام شہید سلیمانی تقریباً عوام کو لوگوں کو یہ سکھاتے تھے کہ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنے کا تو اس کام کو آپ نے کرنا ہے، پھر اب آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، ٹھیک ہے اس کا سسٹم اس کو مینیج کرنا ہے، ایڈمنسٹریٹ کرنا ہو، وہ چیزیں الگ ہیں۔ دوسری چیز ہوتی وہ حکومت سازی تھی۔ آج اتنے زیادہ پریشر کے باوجود، یعنی جتنا پریشر ہم سوچ نہیں سکتے کہ جو حماس کے اوپر تھا، لیکن آپ دیکھیں گے کتنے متانہ سنجیدگی وقار کے ساتھ حماس کی حکومت قائم ہے۔ جو دباؤ بشار الاسد پہ آیا، ایک طرف امریکہ اور یورپین یونین نے، ایک طرف سے تمام عرب ممالک، تمام ہمسائے، ایک طرف سے جو ازلی دشمن اسرائیل، اور پھر اندر سے جو ہے وہ داعش اور جہاد النصرہ اور سب سے بڑی چیزیں، لیکن شہید سلیمانی نے شام جا کے اس کی حکومت کو حکومت کرنا سکھایا۔ شہید سلیمانی نے یمن والے لوگوں کو حکومت سازی سمجھائی اور ملت سازی سمجھائی، تمدن ان کو بتایا۔ تو ہم اگر ہمارے ذہن میں یہ امیج ہے، جس کے ذہن میں یہ امیج ہے کہ وہ ایک خالی جنرل ہے اور بس اس کا کام یہ ہے کہ وہ جنگوں کی بات کرے، تو شہید سلیمانی کی صحیح شناخت نہیں۔ شہید سلیمانی کا مطلب ہی یہی ہے کہ تمدن فار آل، سب لوگوں کے لیے سولائزیشن، یعنی کہ صرف مغرب کا وسیع ہے، صرف مغرب کا آتے ہیں تو وہ سولائز ہوں اور باقی لوگ جو ہیں نا وہ سولائز ہیں۔ لہٰذا شہید سلیمانی نے غریب ملکوں میں جا کے، لاطینی امریکہ کے ممالک، آپ دیکھیں کہ جب ان کی شہادت ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی ان کے پروگرام ہوتے ہیں، لاطینی امریکہ میں انتہائی جنوبی علاقے سے لے کے انتہائی مشرقی پوائنٹ تک آپ لے کے چلے جائیں تو آپ کو شہید سلیمانی کے محبت کرنے والے اور ان کے راستے پہ چلنے والے لوگ نظر آئیں گے، کیونکہ انہوں نے ان کو سکھایا، انہوں نے ان کو یہ جنگ میں جھونکنا نہیں سکھایا، حالانکہ دفاع کرنا بتایا انہوں نے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی چیز آ جائے تو پھر آپ نے اس کا دفاع کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس کا अच्छा तरीके से दिफा करना, जैसा कि अभी हमने गुज़श्ता जो इसराइल की तरफ से हमले हुए हैं गजा पे, वो आपने मुशाहदा किया कि ना कुछ नहीं चल रहा है उन्होंने गजा के लोगों ने, और अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन को जो है वो उनकी खानी पड़ी। लेकिन ये कहा, ये शहीद सुलेमानी वहाँ पे जाके उसी वक्त उसे नहीं बता रहे थे, ये उन्होंने उनको बता दिया था कि दिफा कैसे होता है, उनको दिफा सिखा दिया था उनको किस वक्त क्या सामान चाहिए, तो वो सामान उनको खुद अरेंज करना होता था। ये ऐसा नहीं हुआ कि भाई वो फौरी फौरी के सारे इंतजाम शुरू हो गए। तो शहीद सुलेमानी अगर हम उनको उनके मकतब को सही समझना चाहते हैं तो उनका असल यही काम है कि वो तमदुनी काम की तरफ इश्क करते थे, उसको शौक करते थे। और अगर हम सीखना चाहते हैं तो इस वक्त हमारे पास सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो काम करने का है वो खुद नेशन बिल्डिंग है, पाकिस्तान को एक नेशन के तौर पे जो है वो उभरने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में हम लोग से ये हमारी अपनी आइडेंटिटी छिन गई, हमारी जिस तरह से दुश्मन शनाशी के कोर्सेज में पढ़ाया जाता है कि जब आपकी तारीख बदल दी जाती है, आपको आपके जो हीरो हैं वो पसपर्दा चले जाते हैं और जाली हीरो को लाके जो है वो पेश किए जाते हैं और आपको तारीख बच्चों को तारीख में पढ़ाया जाता है। तो हम जो अंदर से हैं, जो हमारी जीन में है, जो हमारे साइड में जो चीज़ें हैं वो हम वो नहीं हैं जो हमारी तारीख हमें बताती है कि हम ये हैं। लिहाजा अगर हम सही तारीख पढ़ें, अपनी एक्चुअल तारीख पढ़ें तो हम मैच कर जाएंगे उसके साथ के जो हमारा वजूद है, और फिर हम अपने पाकिस्तानियों ने भी फ़ख्र करेंगे, अपने मुसलमानों ने भी फ़ख्र करेंगे और एक सही नेशन जो है वो बन जाएंगे। ये हमें इससे सबक सीखना है।
बहुत शुक्रिया। वक्त भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। दो बातें और आखिर में हम राजा साहब अगर कबूल करेंगे तो अहमद इकबाल साहब की ख्वाहिश सामने रख देंगे। वो अभी कबूल पहले कर लिया आपने। हाज कासिम सुलेमानी उस मकतब इश्क की पैदावार था। देखें, हाज कासिम सुलेमानी ना किसी मदरसे से पढ़ा, ना सियासतदान थे, लेकिन दुनिया की सुपर ताकत के लिए सबसे ख़तरनाक शख्सियत बन गए। ईरान के अंदर जैसे राजा साहब ने फरमाया, बड़े बड़े साजिशों के मुकाबले में एक दीवार थे, और बिलुमूम मुखालफीन कहते थे कि रहबर के बाद दूसरी बड़ी शख्सियत के तौर पे उसको पहचानते थे। एक किस्सा जो शहीद कासिम सुलेमानी की ज़बानी सुना, आपने भी सोशल मीडिया पर सुना, उस किस्सा सिर्फ उस मकतब इश्क तकरार के लिए कहता हूँ। वो कहते हैं कि जब एक मर्जी के पास, नहीं मालूम मिसबा यजदी के पास, एक मुजाहिद गया जो इस माज़े जंग पे लड़ता था, उसने एक शरई मसला पूछा। शरई मसला क्या था? आयतुल्लाह मिश्किनी के पास माज़े के, उसने ये मसला पूछा कि जब दौरान जंग जब हम हाथ पे होते तो हमारे कपड़ों पर खून लग जाता है, तो उस नमाज की क्या कैफियत है? तो कहता आयतुल्लाह मिश्किनी रोने लगे और कहा उस जवान से, ये दो रकत नमाज तुम मुझको दे दो और मुझसे सारी ज़िंदगी की जो रियाजतें और इबादतें वो ले लो। शहीद कासिम सुलेमानी उसी मकतब की पैदावार थे, उसी मकतब इश्क की पैदावार थे। बस क्योंकि वक्त नहीं है, मैं क्योंकि अहमद इकबाल साहब ने कहा है कि राजा साहब से सवाल करें कि शिया कौम और उसके ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों पर भी कुछ जुमले ज़रूर इरशाद फरमा दें।
देखें कि सवाल यह है कि हमारे खिलाफ साजिशें क्यों होती हैं? अहले तशय्यो का जो पोटेंशियल है, जिस खत्ते में दिखाई देता है पूरे रीजन में, शहीद कायद के दौर में भी आपने देखा, ये वो लोग हैं जो इस वक्त आलमी इस्तिकबारी क़ुव्वतों के मुकाबले में फ्रंट लाइन पर खड़े हैं। अगर शिफ्ट ऑफ पावर का प्रोसेस हो तो उसको भी फैसिलिटेट यही कर रहे हैं, रामवार यही कर रहे हैं। अगर इस रीजन के अंदर जो ग्रेटर मिडल ईस्ट का मंसूबा था उसको नाकाम बनाने में सबसे आगे ये हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं और नाकाम बना रहे हैं। तो शियों का पोटेंशियल है, पर जमहूरी इस्लामी ईरान के बाद सबसे ज़्यादा शिया पाकिस्तान में, बकौल हाज सैयद हसन के या उनके किसी दोस्त के, कि हम इतने से शिया लबनान में 12 लाख, मुबालगा कहते हैं कि 12, ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाख, और 12 लाख इस वक्त उस पूरे रीजन के अंदर عالمی استکباری کو تو امریکہ اسرائیل ان کے الائز یا ان کے منصوبوں کو ناکام بنائیں گے, اسٹڈیز کو ناکام بنا رہے ہیں. یہ 5 کروڑ شیعہ کتنی بڑی طاقت بن سکتے ہیں. لہذا ہر جگہ یہ کام کرتا ہے دشمن. پہلے انٹرنلی تک فرقہ پیدا کرو, ان کو اختلاف ڈالو, ان کو تقسیم کرو, ٹکڑوں میں بانٹو, آپس میں لڑاؤ, ان کو الجھا دو اندر سے. ایک یہ اور یہ کرتا ہے, جیسے لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ عمل کی لڑائی ہوئی ہے اور انہوں نے بہت زیادہ بندے مارے حزب اللہ کے, شہید ہوئے ان کے, پرانی واقعہ ہے. بہرحال تو دشمن اندر سے بھی ہمیں کھوکھلا کرنا چاہتا ہے اور بیرون سے بھی ہم پر حملہ آور ہے. بیرون سے حملہ تکفیر کا ہے ایک, دوسرا ہے دہشت گردی, تیسرا ہے حکومتی دباؤ, حکومت کا پریشر, اداروں کا ہمارے خلاف استعمال ہونا, حکومتی اختیارات اور پاور کا ہمارے خلاف استعمال ہونا, عزاداری کے حوالے سے, شیڈول 4 میں ڈالنے کے حوالے سے اور مسنگ کرنے کے حوالے سے, یہ سارے کے سارے یہاں پر ہیں ہمارے خلاف ہیں. اور عالمی قوتوں کا منصوبہ بھی اس کے ساتھ آپ شامل کر لیں. تو انٹرنل ایکسٹرنل کی بھی دو تہیں ہیں, ایک ہمارے جو سسٹم ہے اس کی طرف سے اور ایک عالمی استکباری قوتوں اور ان کے الائز کی طرف سے یہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے. خوب دشمن کافی سالوں سے آپ جانتے ہیں کام کرتا رہے, وہ ہمیں اس کے اہداف کیا تھے. نمبر ایک, جیسے میں نے پہلے کہا, ہمیں تکفیر کیوں تھی, ہم قادیانیوں کی طرح آئسولیٹ ہو جائیں اور منفور ہو جائیں. دہشت گردی کیوں تھی, ہمیں ڈرایا جائے, ہمیں بے چارہ بنایا جائے, ہمیں کمزور کیا جائے. ہماری سوشلائزیشن کم ہو جائے, ہم منزوی ہو جائیں, سوسائٹی میں الگ تھلگ ہو جائیں. آزاداری ہماری طاقت ہے, آزاداری پر اٹیک ہے. کیوں؟ تاکہ ہماری طاقت ٹوٹ جائے, ہماری مذہبی سیاسی اجتماعی طاقت کو توڑ دیا جائے, ایک بیچاری قوم بن جائے. الحمدللہ وہ نہیں بنا سکا. دشمن کے منصوبے ہیں, ان پر عمل کرتا ہے, نہیں بنا سکا, وہ ہار گیا ہے. پاکستان میں ہارا ہے, وہ جو وہ چاہتا تھا نہیں کر سکا. ہماری زرداری کو اب دیکھیں, 2 سال پہلے یہاں کراچی میں ہی مظاہرے شروع ہوئے, پچھلے سال میرے خیال میں یہ پورا مفتی منیب اور سارے شروع ہو گئے پاکستان کے اندر. یہ تکفیریت ان کے اندر بھی سلسلہ شروع کیا. لیکن اہل تشیع نے 40 بار اسی سال جو گھروں سے باہر نکلے, ان کو شکست دی اور رسوا ہو گئے. لوگ شکست کھا گئے. لوگ خود آئی ایس آئی کے ڈی جی صاحب نے کہا تھا کہ 100 بلین ڈالر امریکہ نے شیعہ سنی تفرقے پر خرچ کیا ہے. یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے مفتی منیب وغیرہ صاحب, ان کے سامنے اس نے کہا تھا. آپ کے خلاف 100 بلین ڈالر شیعہ سنی اختلافات آپ کے خلاف ایک یلغار کرانے کے لیے امریکہ وہ استعمال کر رہا ہے. اور پھر اس کے اندر کے بھی نہیں. تو لہٰذا دشمن نے شکست کھائی ہے, ہمیں آئسولیٹ نہیں کر سکا, ہمیں تنہا نہیں کر سکا. بنیاد اسلام بل بھی ہو, باقافی چیزیں. بہرحال مقصد یہ ہے کہ مشکلات ہیں. ہماری اسٹریٹجیز کیا, کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر ہے. دشمن تفرقہ پھیلانا چاہتا ہے, ہم یونٹی کے لیے کام کریں. تکفیر پھیلانا چاہتا ہے, ہم تکفیر کے مقابلے میں اسٹینڈ لیں. دہشت گردی کو شیعوں کے خلاف صرف نہیں بلکہ پورے وطن پاکستان سب کے لیے نقصان دہ, اور اس کے حوالے سے کام کریں. اور جو دشمن کرنا چاہتا ہے کاؤنٹر اسٹڈی یہی ہے کہ اس کے مقابلے میں اسٹینڈ لیں. اور آزاداری کو منیمائز اور لمیٹڈ کرنا چاہتے ہیں, کم کریں, ہم آزاداری کو زیادہ سے زیادہ کریں. ایک مسئلہ جو ہے اپنے ہاؤس کو آرڈر کرنے کا, کیونکہ وقت کم ہے. ہمارا جو ممبر ہے جہاں سے تقاریر ہوتی ہیں, مجالس ہوتی ہیں, اس کو زمانے کے تقاضوں کے مطابق اور حالات کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے. کسی ٹائم اب مثال کے طور پر عام زندگی میں بھی آپ بعض اوقات گرم لباس پہنتے ہیں, بعض اوقات سرد لباس پہنتے ہیں. وقت کے تقاضے, موسم کے تقاضوں کا آپ خیال رکھتے ہیں. اس وقت دشمن کی یلغار جو ہمارے خلاف ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو بہت بڑی شکست دی ہے مکتب اہل بیت نے, اور وہ آپ سے انتقام لینا چاہتا ہے. وہ آپ کو آئسولیٹ کر یہاں سے لے کر تفرقہ پھیلانا چاہتا ہے کہ پورے جہان اسلام میں ہماری بات کوئی نہ سنے, ہم تنہا ہو جائیں شیعہ امت اسلامی کے اندر. ہمارے ممبر کو کنٹرول ہونا چاہیے, طریقے سے بات ہونی چاہیے, خدا نخواستہ کسی کے مقدسات کی توہین نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ممبر جو ہے بصیرت افزائی کا ذریعہ بنے, شعور دے, آگہی دے, حالات سے آگاہ کرے, ذمہ داری اور فرائض سے آگاہ کرے, اور معاشرہ سازی ہو اس سے,
مسجد سے، ممبر سے معاشرہ سازی ہو، یہ مراکز بنے معاشرہ سازی کے، یہ کام البتہ ہونا چاہیے جس میں ہم پیچھے ہیں. شکریہ سر.
ابھی آغاز صاحب کے پاس بہت
پہلی بات یہ کہ آغا سستانی سے حفظ اللہ سے صرف وہ ملا، شام قریشی حافظ صاحب سے ملا. دیکھیے بالآخر اس وقت جان اسلام کے اندر اور جان تشیع کے اندر رابر عزیز انقلاب حضرت آغا کا نقش اور آیت اللہ سستانی کا نقش سب کے سامنے ہے. آیت اللہ سستانی کا حکیمانہ نقش بہت اہمیت کہاں ملے عراق کے اندر، اور جس کے نتیجے میں انہوں نے وہاں پر شیعہ ہوں، سنی ہوں، عیسائی ہوں، دوسری اقلیتیں ہوں، سب کی جان مال اور حقوق کی حفاظت کی بات کی، ان کی حفاظت کرائی. تو وہ پوپ جو تھا وہ عیسائیوں کا بہت بڑا تھا، بلاخر وہ شکریہ ادا کرنے آیا. ایک بھی شیعہ مرجعیت ہے جس نے انسانی بنیادوں پر ہمارے لوگوں کا خیال رکھا، مذہب کو نہیں دیکھا، اور ان کی جان مال ناموس کی حفاظت ہوئی. لوگ اور لوگوں نے اپنی جانیں دی، خون دیا، قربانیاں دی ان لوگوں کی جان بچانے کے لیے، داعش سے بچانے کے لیے، ان کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، چھڑوانے کے لیے. تو بہرحال ایک بہت عام پہلو یہ، آپ جانتے ہیں کہ آیت اللہ سستانی آج تک کسی بھی یونائٹڈ نیشن کے نمائندے کے علاوہ کسی سے نہیں ملتے. امریکن پریزیڈنٹ آیا، نہیں ملے، بہت کوشش کی، نہیں ملے. حتیٰ ایک بندہ جو دعوت لے کے آیا تھا ملنے کے لیے ملک، تو اس نے جب بات کی تو آؤٹ کے چلے گئے اور انتظار کرتا رہا وہاں پر کہ ان کا بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے کسی امریکی صدر کے ساتھ یا افیشل کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جائے. تو آغا سستانی کا یہ جو رول ہے بہت حکیمانہ ہے. وہ ایران کے ہیں، آپ کو پتہ عراق ایک عرب ملک ہے، اس کے باوجود عراق کی اکثریت عوام کی ان کو قبول کرتی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ولی فقیہ کے حوالے سے وہاں پر ایک جو وہ چاہتے تھے عراق کے اندر داعش کے حوالے سے جو انہوں نے سپورٹ کی، اور ولی فقیہ کے اثر و نفوذ کے حوالے سے جو انہوں نے ساتھ دیا، وہ بہت ہی اہمیت کا حامل اسٹریٹجک ہے. لہذا یہ چیزیں ساری کی ساری، آغا جان ایک چیز ہے، ایک کتاب ہے پڑھیں آپ سارے، اس کا نام ہے اپیس ٹو اینڈ آل پیس، ڈیوڈ فرامکین کی کتاب ہے، امریکن رائٹر ہے. یہ اگر آپ کتاب پڑھیں گے آپ کو آج کی دنیا میں جو ہو رہا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گا. میں نے کیوں پڑھی یہ کتاب؟ رابر عزیز انقلاب حضرت آغا نے کہا یہ پڑھو کتاب. کچھ انٹلیکچوئل سے پوچھا کہ آپ نے کتاب پڑھی؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں پڑھی. کہا یہ پڑھو، پیس ٹو اینڈ آل پیس، فرسٹ ورلڈ وار کے بارے میں ہے اور ساری دنیا کی جو تقسیم ہوئی ہے، جو اہداف ہے اس کے مطابق ہے. دیکھیں آغا ہم کس دور میں رہ رہے ہیں، ہم شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کے دور میں رہ رہے ہیں. پاور ایسٹ کی طرف شفٹ ہو رہی ہے، ایشیا کی طرف شفٹ ہو رہی ہے. ایشیا وہ اور تمام کے تمام لوازمات جو دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اور پاور کو اپنے ہاتھ میں لے کر آگے چلنے کے لیے، وہ سارے کے ساری لوازمات، ضرورتیں ایشیا میں موجود ہیں. ایشیا ایسٹ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا کنٹیننٹ، ریسورسز کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ریسورس رکھنے والا کنٹیننٹ، اسی تہذیبوں کے حوالے سے دنیا کا سب سے بڑا کنٹیننٹ. تمام بڑی بڑی تہذیبیں اور ادیان نے یہی جنم لیا، کرسچینٹی ادھر، یہودیت ادھر، اسلام ادھر، بدھ مت ادھر، ہندوازم ادھر، پتہ نہیں کتنے کتنے مقاصد. یہ ایشیا ہے، ٹھیک ہے. ایشیا منڈی بہت بڑی ہے، ایشیا کی اسکلڈ مین پاور دنیا کی بہترین ہے، ایشیا کے اندر ڈیولپ کنٹریز ہیں، ایشیا بہت اہمیت کا مل ہے. ایشیا نے دنیا کو رول کرنا ہے، لیڈ کرنا ہے، پاور نے شفٹ ہونا ہے، اور سب لکھ رہے ہیں. دشمن کی کوشش کیا ہے کہ ایشین کنٹریز کے درمیان حالات خراب کرو، انٹرنلی بھی خراب کرو، آپس میں بھی اختلاف، بائی لیٹرل ریلیشن کے خراب ہو جائیں، تاکہ یہ شفٹ آف پاور کا پروسیس سلو ہو جائے اور ایسے. ہم اور ایشیا کی طرف جو پاور شفٹ ہو رہی ہے اس کے اندر اہل تشیع کا بہت اہم رول ہے، بہت اہم رول ہے، بنیادی رول ہے. امریکہ کی کمر توڑ دی انہوں نے، کئی ہزار ٹریلین ڈالر امریکہ کے برباد ہوئے ہیں، اس میں حاج قاسم کا بڑا شہید کا رول ہے اور رابر کا، حزب اللہ کا، سب کا جنہوں نے شہدا. لہذا اس طرف پاور شفٹ ہو، ہم اس دور میں رہ رہے ہیں، اس نگاہ سے چیزوں کو دیکھیں. اس صورت میں پھر کیا ہونا چاہیے؟ ایشین انٹلیکچوئل فورم بننے چاہیے، ایشین جرنلسٹ فورم بننے چاہیے، ایشین پارلیمنٹیرین فورم بننے چاہیے، ڈفرینٹ فورم بننے چاہیے تاکہ ایشیا کو چیزوں کو ان آرڈر کیا جائے. اور ایشیا کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ جیو اکنامکس کی ضرورت ہے، جیو پولیٹکس کی جگہ پر. آج تک پاکستان خود جیو پولیٹکس کی وجہ سے، یہ اس کی اسٹریٹجی تھی اور اس کے مطابق بڑھتا تھا، سیاسی چیزوں کو آگے رکھا ہوا تھا اقتصادی اور معاشی چیزوں سے، جس کی وجہ سے پاکستان بربادی کا بھی شکار ہوا ہے. جیو اگر اکنامکس کو دیکھا جائے تو پاکستان کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، پاکستان کے چائنا کے ساتھ، پاکستان کے انڈیا کے ساتھ، پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ریلیشن اچھی ہونی چاہیے تاکہ پاکستان اکنامیکلی بہتر ہو اور اس طرف چلا جائے. لہٰذا یہ سارے کے تحولات ہمارے ساتھ جو دشمنی ہے، شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کے اندر ہمارا شیعوں کا مرکزی رول ہے. پاکستان کے اندر ہمیں اپنے آپ کو مادر تیار کرنا چاہیے. دیکھیں، میں ایک آغا صاحب، ایک عام سا طالب علم ہوں جو مدرسے میں زارا با یزر با ازرے پڑھانے والا ہوں، درست ہے؟ اگر صرف ایک کوٹ لگے اور جس نے غلطی کی کہ میدان میں اترا ہے کام کرنے کے لیے قوم کے لیے، اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور کہا تم نے کیا کیا، یہ کیا کیا، وہ کیا کیا، فلاں کی بھی آپ نے کیا کیا، بتاؤ ذرا، آپ بھی تو ذمہ دار ہو. کل لوگ مرائل میں کل لوگ مسئول رہیت ہے، ہر کوئی ذمہ دار ہے. اپنے آپ کو نظریاتی کہنے والے، انقلابی کہنے والوں کی ڈیوٹی نہیں ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے. باقاعدہ اپنا رول ہونا چاہیے، حصہ ہونا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. اگر تعاون کوئی کرے گا صاحب، اگر تعاون ہو تو چیزیں آگے بڑھتی ہیں، ورنہ اگر مولا علی بھی تنہا ہو نا، ان کے گلے میں رسی ڈال دیتے ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کھا کے پا بھی نہیں ہیں، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ دیکھا، ہماری کوئی ٹریننگ ہوتی ہے لیڈ کرنے کے لیے؟ ٹریننگ کی جاتی ہے، یہ تو حالات ہیں. انسان دیکھتا ہے کہ چلو جی اس کام کو کرتے ہیں، ضرورت ہے قوم کی، ملت کی. اللہ ہمیں بھی آسائشیں اچھی لگتی ہیں، سکون اچھا لگتا ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی گھر ہیں، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ڈیٹیچ ہو، کٹے ہوئے آسمان سے تو نہیں گرے ہم لوگ. سب کی ذمہ داری ہے کہ اس میں حصہ ڈالیں، اپنا رائے دیں، مشورہ دیں، ملیں، کام کریں مل کر. کوئی مجھ سے ناراض ہو جائے، کوئی ان سے ناراض ہو جائے، کوئی آغا سے ناراض ہو جائے، کوئی سے ناراض، یہ تو نہیں ہے طریقہ کار. شہید قاسم سلیمانی کی یہ بھی خوبی تھی آج کہ وہ کبھی بھی اگر کسی سے اختلاف ہو جائے تو اس کو اٹھا کے قہر نہیں کرتا تھا کہ تعلق ہی نہیں رکھنا اس کے ساتھ، نہیں، کوشش کرتا تھا اس کے ساتھ رابطہ رکھے اور آگے سلسلوں کو لے کے چلے. میری گزارش یہ ہے کہ ہم اس وقت جو پاکستان میں ہمیں تھریٹس ہیں، ہمیں یہاں سب بہت بڑی اپرچونیٹیز بھی ملنے والی ہیں، بہت اپرچونیٹیز کا امکان ہے. اگر ہم تھریٹ کو ہم فرصتوں میں بدل سکتے ہیں، ایک شخص کے ہم اچھے منظم ہوں، اپنے کیڈر کی تربیت کریں، اپنے افراد کی تربیت کریں، بابصیرت ہوں، باشعور ہوں، دشمن شناس ہوں اور رہبر کے نقش قدم پر چلیں. منجی نجات دہندہ وہ صراط مستقیم ہے جس کا پرچم رہبر کے ہاتھ میں ہے، حضرت آغا کے ہاتھ میں وہ ہے. جب یمن کو دیکھو، شام کو دیکھو، لبنان کو دیکھو، فلسطین کو دیکھو، ہر جگہ پاکستان بھی ایسے ہی ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ وہ ہمارا رابر ہے، ہمارے رابر یہ نہیں ہے جو پاکستان کے لیڈر ہے. ہم مکتبی قیادت کے قائل ہیں، امامت کے قائل ہیں، نائب امام ہمارا رابر ہے، دنیا پرست ہمارا رابر نہیں ہو سکتا. ہاں ہماری اس سے بات ہو سکتی ہے، کچھ چیزوں کے حوالے سے ریلیشننگ ہو سکتی ہے، لیکن قیادت ہماری رابر کی ہے جو نائب امام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر ہم 4-5 کروڑ شیعوں کو رابر کی قیادت کے پرچم تلے لے کے جائیں، ہماری طاقت بہت بڑھ جائے گی، پاکستان ساورن ہو جائے گا، پاکستان پر امن ہو جائے گا، پاکستان ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا. اس وقت تک پاکستان میں امن نہیں آئے گا جب تک سوشلی جو سوشل سٹرکچر ہے پاور کا اجتماعی، اس میں توازن اور بیلنس پیدا نہ ہو. وہ وقت ہوگا جب شیعہ طاقتور ہوگا، پولیٹیکلی، اکنامیکلی، سوشلی، ہر لحاظ سے، تاکہ طاقت کا توازن بحال ہو جائے اور ہمارا ملک ان بحرانوں سے نکل آئے. شکریہ.
ہم
تمام شرکا کے خصوصی طور پہ راجہ ناصر صاحب کے، احمد اقبال صاحب کے، ممتاز بھائی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنا وقت نکالا.